الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. خمس کے مسائل جس وجہ سے درمیان میں شروع ہو گئے تھے اس کی تفصیل تو آ چکی ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ یہ ایک بات بھی عرض کر دی جائے کہ چونکہ آج کے بعد غالباً ہماری چار کلاسز اور ہوں گی، تو برادر محترم منور سلیمان صاحب کا یہ اصرار شروع سے ہے اور غالباً ابھی بھی اسی طرح سے ان کی خواہش ہے کہ جس طرح سے توضیح المسائل ایک مرجع لکھتا ہے اسی طرح سے ہم مسائل کو آگے بڑھائیں، جس میں سب سے پہلے تقلید، نجاست اور متحرات کے مسئلے آئیں. لیکن خمس کا مسئلہ جس وجہ سے شروع کیا گیا وہی وجہ سبب بنے گی کہ شاید خمس کے فوراً بعد بھی ہمیں نماز یا نجاست کے مسائل پہ جانے کا موقع نہ ملے، کیونکہ چار کلاسز میں نماز کے مسئلے مکمل ہونا تو ناممکن ہے. اور سبب کیا تھا خمس کے مسائل کا؟ کہ خود نماز کی بنیادی شرط یہ ہے کہ لباس، جگہ اور وضو اور غسل اور تیمم کی چیز مباح ہونی چاہیے، یعنی حلال، تو نماز صحیح ہوتی ہے. اور اگر پانی، تیمم کی مٹی اور کپڑا اور جگہ ہم کسی طرح صحیح کر بھی لیں لیکن کسی اور طریقے سے ہمارے رزق میں حرام آ رہا تو نماز قبول نہیں ہوتی. تو اسی لیے شاید خمس کے مسائل کے فوراً بعد ایک آدھ لیکچر بینکنگ، مورگیجز اور یہاں پہ جس انداز سے کریڈٹ کارڈ وغیرہ کا سسٹم ہے اس کے اوپر بھی ہم کو دینا پڑے. یہ اعلان مجھے ویسے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ آج منور سلیمان صاحب آ گئے ہیں تو ان کے لیے کہ اگر وہ چاہیں تو مزید کچھ ہفتے آرام کر سکتے ہیں. خمس کے حوالے سے ایک مسئلہ جو میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ یہ لاسٹ ایئر بتایا جا چکا تھا، لیکن پھر یہ محسوس ہوا کہ اس ایک مسئلے کو ریپیٹ کر دینا بہتر ہے. ویسے تو لاسٹ ایئر بہت سارے مسائل آئے تھے، لیکن خاص جو ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا کہ جس آدمی کو ہم خمس دے رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں کسی پہ ان گڈ فیتھ ہم نے سید سمجھ کے اس کو دے دیا تو خمس قبول ہو جائے گا، بلکہ کم سے کم اس میں 10 شرطیں ہونی چاہیے. یہ جو 10 شرطیں ہیں اس کو ریپیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ ویسے ہی آج تقریباً 25 منٹ کی تاخیر سے ہمارا لیکچر شروع ہوا، لیکن وہ 10 شرطوں کے حوالے سے دو باتیں، ایک ذرا سے ٹیکنیکل ٹائپ کی بات ہے اور ایک تو سیریس مسئلہ. ٹیکنیکل ٹائپ کی بات یہ ہے کہ آخری جو 5 شرطیں آئی تھیں جن کا تعلق کردار اور عمل سے تھا، بے نمازی نہ ہو، شرابی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، گناہ میں اس کو انکریجمنٹ نہ ملے اور گناہ میں اسے خرچ نہ کرے. اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات، ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بیچ میں یعنی تقریباً 25 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے مسئلے بتاتے ہوئے، اور یہ مسئلے اسی طرح بیان ہو رہے تھے، لیکن بیچ میں 1.5-2 سال ایسے آئے تھے کہ یہ مسئلے، یہ شرطیں واپس لے لی گئیں تھیں. اچھا، وہ کیا بات کیا تھی وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو آخری 5 شرطیں یہ تقریباً ساری کی ساری احتیاط واجب ہیں. احتیاط واجب کی ڈیٹیل میں جا کر آج کے لیکچر کو اصل ٹاپک سے ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف یہ تاکہ میری سیف سائٹ رہے کہ غلط مسئلے میں نے نہیں بتائے. یہ احتیاط واجب تھی، اور احتیاط واجب کا ان شارٹ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ سیکنڈ مرجے کی بات مان سکتے ہیں, اور اگر سیکنڈ مرجے نے بھی احتیاط واجب لگائی ہے تو آپ تھرڈ مرجے کی بات مان سکتے ہیں, اور اگر تھرڈ نے بھی احتیاط واجب لگائی ہے تو آپ فورتھ کی بات مان سکتے ہیں. اس طرح سے 1, 2, 3 کا سیکوینس ذہن میں رکھ کر اپنے زمانے کے تمام مراجع کو آپ چیک کر سکتے ہیں. اگر وہ جو آپ سیکوینس سے چل رہے ہیں, سیکوینس مینس علم کے اعتبار سے, اس میں اگر بیچ میں کہیں پہ فتویٰ آ گیا تو آپ کو وہیں رک جانا ہے, اس کے آگے جانے کی پرمیشن نہیں. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ لاسٹ 20 ایئرز میں جتنے مراجع گزرے ہیں ان سب کی اس میں احتیاط واجب چل رہی تھی. تو پریکٹیکلی ایک عام آدمی کے لیے اس احتیاط واجب سے کوئی فائدہ نہیں تھا. احتیاط واجب میں فائدہ کب ہوتا ہے؟ فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ کا مرضی کہے کہ یہ کام نہ کرو, اور بعد والا کوئی مرضی کہہ دے کہ اچھا کر سکتے ہو. جیسے کرسچن اور جوس کی نجاست کا مسئلہ, کہ اس مجمع کی میجورٹی بلکہ شاید سبھی یا آغائے خوئی کی تقلید میں ہیں یا امام خمینی کی, اور یہ دونوں مرضے کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ کرسچن نجیس. لیکن چونکہ ان کے بعد آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی نے کہا کہ یہ پاس ہے, تو احتیاط واجب میں ہم کو ایک فائدہ یا بینیفٹ ملا. تو یہ فائدہ یا بینیفٹ کب ملتا ہے؟ کہ جب سیکنڈ مرجے اس چیز کی پرمیشن دے دے. لیکن اگر سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ اور ففتھ سب ہی نے اس کو منع کیا تو احتیاط واجب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اب یہ جو آخری شرطیں تھیں کہ شرابی نہ ہو اور بے نمازی نہ ہو اور کھلم کھلا گناہگار نہ ہو, یہ مور اور لیس تمام مراجع کے پاس احتیاط واجب کے ساتھ, یعنی کنڈیشنز تو ہیں لیکن ذرا سی اس کے اندر ایک یہ گنجائش ہے کہ آپ دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر کے ان شرطوں سے اپنے آپ کو ایگزمٹ کرا سکتے ہیں. لیکن کوئی دوسرا مرجع ایسا ملے تب. آیت اللہ عراقی ایک بہت ہی مشہور مرجع, اور امام خمینی کے بلکہ آغا گلپائیگانی کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان کی تقلید کی تھی. ان کا نظریہ اس کے اندر ذرا سا لینینسی والا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ کھلم کھلا گناہگار بھی ہو اور شرابی بھی ہو اور بے نمازی بھی ہو تو اس کو خمس وغیرہ دے سکتے ہیں. لیکن چونکہ ان کی مرجعیت کا زمانہ بہت شارٹ رہا تھا, لیکن بہرحال جتنی دیر ان کی مرجعیت تھی اس میں انہوں نے پرمیشن دی تھی, تو آغا خوئی اور امام خمینی والے بھی ان کے مسئلے پہ عمل کر رہے تھے اس پیریڈ میں, کیونکہ آغا خوئی اور امام خمینی نے احتیاط واجب لگائی تھی. لیکن جب آغا عراقی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد والے جو مراجع ہمارے سامنے آئے انہوں نے پھر وہی بات کہہ دی احتیاط واجب. تو یہ ویسے ہی 25 منٹ کی تاخیر تھی, یہ 5 منٹ میں نے اور لے لیے, لیکن اس کا صرف ایک ریزن یہ تھا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے یا جو کیسٹ سنے یا جو نوٹس پڑھے آج سے 4 سال پہلے کسی عالم سے پوچھا ہو کہ کیا ہم بے نمازی کو خمس دے سکتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہو کہ دے سکتے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آغا عراقی کی زندگی میں جتنا ان کا مرجعیت کا پیریڈ اس دوران یہ مسئلہ پوچھا گیا ہوگا تو یہی جواب ملا ہوگا کہ دے سکتے ہیں, اور چاہے سوال کرنے والا کسی اور مرجع کی تقلید میں کیوں نہ ہو. اور ریزن یہ بھی ہے کہ آئندہ بھی کوئی ایسا مرجع آ سکتا ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ یہ شرطیں جو ہیں وہ میرے نزدیک ثابت نہیں. تو خالی اس کے مقلد نہیں, ہم لوگ بھی جو آغائے خوئی وغیرہ کی تقلید میں ہیں وہ بھی اس مسئلے سے اس وقت بینیفٹ اٹھا لیں گے. خیر یہ احتیاطاً جملے کہے جاتے ہیں تاکہ بیان کرنے والا جو ہے اس کے لیے زیادہ قیامت اور آخرت کی ذمہ داری نہ ہو کہ غلط مسئلہ کیوں بتایا. میں پھر دوہرا دوں کہ اس مسئلے میں ایک بڑا پرابلم یہ کہ واقعاً بہت سارے غریب سادات ایسے ہیں جو مالی اعتبار سے ایسے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کی مدد کرو, ان کی عزت بچاؤ, ان کی آبرو بچاؤ, ان کی جان بچاؤ. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہوں اور زیادہ تقوی کا مظاہرہ کریں اور مدد نہ کریں. انہی کا پیسہ ہے جو ان کو پہنچانا, لیکن دوسری جانب لینینسی بھی نہ ہو کہ جہاں ان کی مدد کرنا حرام ہے تو پھر بھی ہم مدد کریں. تو یہ دو کے درمیان آدمی پھنس جاتا ہے بعض اوقات. خیر وہ تو تفصیل آ گئی ہے, میں نے احتیاطاً اپنی جان چھڑانے کے لیے مسئلہ آج بتایا, لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ آئندہ آپ کو پیش بھی آ سکتا ہے. اور جو دوسرا مسئلہ تھا انہی سید کی کنڈیشنز کے ریفرنس سے اسی کانٹیکسٹ میں, وہ جو لاسٹ ایئر آ چکا ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ کنڈیشن والے مسئلے کی اہمیت واضح ہو. اب یہ نوٹس کی وجہ سے, یہ جو نوٹس تیار ہو کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں, نوٹس کی وجہ سے جو میری گفتگو ہے وہ فقط ان سات یا آٹھ یا نو آدمیوں تک نہیں ہے, اس سے زیادہ پھیلتی ہے. اس لیے بہت ساری باتیں ایسی کہنا پڑتی ہیں جو آپ تو سمجھیں گے کہ اس کی ضرورت کیا, لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی ضرورت ہے, یعنی خالی میلبرن نہیں بلکہ میلبرن کے باہر بھی یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال کچھ ایسے لوگ ہیں, اپنا خمس آدمی سید کو دینے جا رہا, وہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اس میں دس دس شرطیں چیک کرنا, لیکن کچھ ایسے نیک لوگ ہیں اس دنیا جو والنٹیئر ایک کام کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سے سہم سادات وغیرہ جمع کیا اور غریب سیدوں کو پہنچاتے ہیں. یہ بیچارے تو وہ لوگ کہ جن کا اس پورے مسئلے کے اندر کوئی نفع کوئی نقصان کچھ نہیں, بھائی ان کا اپنا خمس نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھائی تم پر واجب ہے تمہیں تو یہ کام کرنا ہی. غریب سید کی مدد کرنے جاتے ہیں, جس نے خمس نکالا اس کی بھی ہیلپ کرنے جاتے ہیں, کہ اصل میں تو جس نے خمس دیا اس کی ذمہ داری ہے کہ صحیح جگہ پہنچائے. کہتے ہیں چلیں ہم پہنچائیں گے آپ کی طرف سے, اور کسی قسم کی کوئی اجرت کوئی معاوضہ کوئی خرچہ نہیں لیں گے والنٹیئر کا. لیکن صحیح آدمی کو نہیں پہنچایا تو ثواب کمانے گئے, ایسی محنت کی کہ جس میں اپنا ٹائم بھی دیا, جس میں اپنی جیب سے خرچ بھی کیا, اور پتہ چلا کہ آخرت میں پھر مجرم کے مجرم. تو ان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو میڈیم یا وسیلہ بنتے ہیں خم اس کو آگے پہنچانے کا. تو وہ مسئلہ کیا تھا, لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا کہ شرائط تکلیف, مکلف جس آدمی پر شریعت کے احکامات واجب ہیں اس کی چار پانچ کنڈیشن, اور اسی میں ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ جب کافر مسلمان ہوتا تو کفر کے زمانے کے اس کے سارے گناہ معاف ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ پھر دسویں امام کی سیرت کا ایک واقعہ لاسٹ سنڈے کے لیکچر میں آ چکا ہے, اور اسی میں پھر اگلا مسئلہ یہ آیا تھا کہ غیر شیعہ جب شیعہ ہوتا تو اس نے نمازیں روزے حج طہارتیں یعنی وضو غسل اور زکات و خمس سب اپنی فقہ کے اعتبار سے کیے ہوں گے. تو اس میں پھر یہ ڈیٹیل آ گئی تھی کہ باقی ساری غلطیاں غیر شیعہ کی معاف, لیکن اگر اس نے مالی واجبات میں سے کوئی ایسے آدمی کو دیا جو شیعہ فقہ کے اعتبار سے حقدار نہیں, چاہے اس اہل سنت ایک سنی آدمی جتنے زمانے میں وہ سنی رہا اس زمانے میں وہ جو دے رہا ہے زکات تو اپنی فقہ کے اعتبار سے بالکل ٹھیک کام کر رہا, اور کیونکہ اس وقت کوئی شیعہ نہیں ہوا تھا تو شیعت کی پابندیاں بھی اس پہ نہیں, لیکن شیعہ ہونے کے بعد اسے یہ ساری زکاتیں ریپیٹ کرنا ہوں گی, یہ سارے فطرے دوبارہ دینا ہوں گے, یہ سارے خمس دوبارہ دینا ہوں گے, نمازیں دوبارہ نہیں پڑھنا ہوں گی, چاہے اس اس طرح سے نماز پڑھی جو ہمارے اعتبار سے غلط ہے یعنی کارپیٹ پہ سجدہ کر کے, چاہے اس نے اس طرح سے نمازیں پڑھی جو ہمارے اعتبار سے باطل ہیں یعنی وضو میں غلط طریقے سے ہاتھ دھو کر, جو اس کے اعتبار سے صحیح طریقہ تھا لیکن ہمارے اعتبار سے وضو میں الٹا ہاتھ دھونا وضو کو باطل کر دیتا, چاہے اس نے وہ حج کیا ہے جس میں طواف و نسا نہیں تھا, وہ ساری عبادتیں اللہ اس کی مان لے گا کہ جب تک شیعہ نہیں تھے اس وقت تک جس فقہ کو مان رہے تھے اس فقہ کے اعتبار سے جو عبادتیں کی ہم اس کو صحیح مانتے ہیں. لیکن اس مسئلے میں اللہ اس آدمی کو بھی یہ گفٹ دینے کو تیار نہیں. یہ لفظ گفٹ میں نے اس لیے کہا کہ پیغمبر ہی کی حدیث تھی کہ جب کوئی کافر مسلمان ہوتا تو اللہ اسے گفٹ یہ دیتا کہ آج تک جو تم پر واجبات تھے کہ اگر تم مسلمان نہ ہوتے مر جاتے تو قبر میں تمہیں نماز کا بھی حساب دینا, لیکن اگر تم نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تو بطور تحفہ بطور گفٹ اللہ نے وہ ساری عبادتوں کی قضا معاف کی. تو اس کو گفٹ کا نام خود پیغمبر نے دیا. لیکن شرائط مستحب یعنی جس آدمی کو زکات دی جائے, فطرہ دیا جائے اور خمس دیا جائے, اس کی شرائط اتنا سخت مسئلہ کہ اس میں اللہ اسے یہ والا گفٹ بھی نہیں دے رہا کہ بھائی وہ کہے کہ جب تک میں غیر شیعہ تھا تو جس فقہ کو فالو کر رہا تھا اس کے اعتبار سے میں نے صحیح جگہ پیسہ پہنچایا. کہا نہیں, تمہیں گفٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مستحق کے اوپر ظلم ہوگا کہ جس کا یہ حق بنتا تھا. یہ میں نے بہت شارٹ کر دیا ورنہ یہ تو پوری ایک تقریر کا ٹاپک بن سکتا ہے جو ہمارے یہاں مشہور بھی ہے. یہ جملہ ہمارے یہاں مشہور بھی ہے کہ حقوق اللہ میں معافی مل جائے گی, حقوق الناس میں معافی نہیں ملے گی. اس لیے کہ حقوق الناس میں معافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس آدمی کو ہم معاف کریں تو اس آدمی پہ ظلم ہو جائے گا. حقوق الناس کا مطلب جیسے ایک آدمی نے دوسرے کا مال چوری کی, تو اگر ہم چور کو معاف کر دیں, اس کو ہم معافی دینے گئے مگر جس کا مال چوری ہوا ہے اس پر تو یہ ظلم ہو گئے. تو یہ والا جو جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے, اگرچہ یہ پورا صحیح نہیں ہے لیکن کم از کم اس مسئلے کی حد تک تو یہ صحیح ہے کہ اگر غیر مستحق کو یعنی جس میں کنڈیشن پوری نہ ہو اسے پہنچا دیا گیا زکات کا پیسہ یا فطرے کا پیسہ یا خمس کا پیسہ, تو بہرحال اسے دوبارہ دینا پڑے گا. یعنی اس میں کوئی ذرا سی یہ لینینسی نہیں کہ 20 سال بعد ہماری سمجھ میں آیا ہم نے توبہ کر لی اور ندامت ظاہر کی کہ اب نہیں کریں گے تو اللہ کہے چلو جو ہے وہ معاف ہو گئے. نہیں, پورا کا پورا دوبارہ دینا اس آدمی تک کے لیے واجب. جو 70 سال کی ایج میں شیعہ ہو رہا ہے تو اس کو 70 سال کی زکات دوبارہ دینا, 70 سال کا خمس دوبارہ دینا. خیر یہ بھی مسئلہ لاسٹ ایئر آ چکا تھا لیکن اس وقت اتنا واضح نہیں تھا کہ غیر مستحق کو دینے کا مطلب کیا. اب وہ واضح ہوا کہ جس کے اندر 10 میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے, چاہے باقی 9 شرطیں موجود ہوں, اس کو خمس دینے کا مطلب ہے یہ دوبارہ دیا جائے. اور میں بار بار لفظ سید کہہ رہا ہوں لیکن اسی میں امام کا حصہ بھی آ گیا کہ اگر آپ نے ایسے ریپرزینٹیٹو کو یا ایسی آرگنائزیشن کو دیا جو آپ کے مرجع کی جانب سے اتنی ایتھرائز نہیں ہے جتنا آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں, تو یہی ساری باتیں آئیں گی کہ گویا اپنا پیسہ آپ اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں, اس کو دوبارہ دینا پڑے گا. میں اس پورے ٹاپک کو دوبارہ نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں, صرف یہ مسئلے کی اہمیت ذہن میں بیٹھ جائے اس لیے آج میں نے پرانے مسئلے کو ریپیٹ کیا تھا. اچھا, اب اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں وہاں سے جہاں لاسٹ لیکچر میں پہنچی تھی, ایک مسئلہ اور سن لیجئے اس سید والا, لیکن یہ پرانا مسئلہ نہیں ہے, یہ نیا مسئلہ. اس اعتبار سے ذرا عجیب لگ رہا ہے کہ جب ایک چیپٹر کلوز ہو گیا تو اب دوبارہ ادھر نہیں جانا چاہیے, لیکن اس لیے جانا پڑ رہا کہ بہرحال آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ میرا مسائل بتانے کا جو تجربہ ہے, ایک تو تھیوری ہے جو کتابوں میں پڑھی ہے, اس میں تو بہت ساری باتیں پڑھی, اور ایک یہ تجربہ ہے کہ جس مجمع کو میں مسئلے بتاتا تھا وہ تجربہ میلبرن میں ذرا سا اس لیے مختلف ہے کہ وہ تجربہ ہے پاکستان کا کہ جہاں پہ لوگ خمس نکالتے ہیں تو وہیں کا وہیں ان کو مستحق مل جاتا ہے, اس کو پہنچا دیتے ہیں اور چوائس کے ساتھ ملتا کہ اگر آپ ایک آدمی کو دینے جائیں اور کہیں خبر پھیل گئی معاشرے میں تو 500 آدمی آپ کے دروازے پہ بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں چاہیے یہ خمس, اور 500 میں اگر کچھ فراڈ بھی ہے تو کم از کم 50% بالکل صحیح بھی. یہاں ویسٹرن کنٹریز میں مسئلہ یہ نیا, پریکٹیکل کے اعتبار سے نیا, کتاب میں تو پڑھا ہوا تھا کہ یہاں پہ خالی خمس نکال کر ہاتھ کے ہاتھ مستحق کو نہیں پہنچایا جا سکتا, بلکہ نارملی آپ کو یہاں سے اپنے ملک میں اس کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا. تو اس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ جو میں نے پچھلی تقریر میں اس لیے نہیں بتایا کہ بہرحال پوری زندگی جس ماحول میں گزری ہے اسی کے تحت میں نے مسئلے بتائے, اور ابھی یہاں کا ماحول کا رنگ نہ چڑھا ہے نہ میں چڑھانا چاہتا ہوں, جب تک مسافر ہوں تو مسافر ہی رہوں گا. تو اب وہ خلاصہ یہ ہے کہ خمس کے دو حصے ہو گئے, امام کا حصہ اور سید کا حصہ. اچھا, اب ایک بات ایسی بتا دی جائے کہ جسے میں بتا تو رہا ہوں لیکن آپ ذرا نوٹس میں اس کو نہ لیجئے گا, اس جملے کو, وہ کوئی مسئلہ ہے لیکن آج کا مسئلہ نہیں, خمس کے حوالے سے بھی, فطرے کے حوالے سے بھی اور زکات کے حوالے سے بھی, تینوں میں شریعت نے اس چیز کو ترجیح دی ہے. دیکھیں میں اتنا ڈرتے ڈرتے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت ساری لسانی اور علاقائی تعصب پھیلانے والی تنظیمیں بن گئیں اور یہ مسئلہ ان کی سپورٹ میں جاتا. جو دوسری بات ہے کہ چونکہ ایسی ساری تنظیمیں بے دین ہیں اس لیے ان کو یہ مسئلے نہیں پتا, ورنہ تو وہ یہ مسئلے پیش کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے. بیسیکلی شریعت اس بات کے قائل ہے کہ جس علاقے کا آدمی رہنے والا ہے جب بھی اس کے مال میں سے کوئی واجب نکلے تو پہلے اس علاقے والوں کا حق ہے. تو یہ مسئلہ دو طریقے سے آتا ہے کہ پہلا حق ہم پر ہمارے خاندان والوں کا ہے کہ رشتہ داروں ہی کو دو تو بہتر, تو آپ اس کے اندر خمس کا سہم سادات آنے کے علاوہ فطرہ آتا ہے, غیر سید حضرات فطرہ دیتے ہیں زکات دیتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دو. اور دوسرا یہ آتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو دو. اور یہی دو چیزیں مسئلے سے ہٹ کر تقریر کی شکل میں جب آتی ہیں تو پہلے مسئلے کا نام بنتا ہے صلہ رحمی. یہ بھی پارٹ آف دا صلہ رحمی ہے کہ اپنے مالی واجبات بھی پہلے اپنے رشتہ داروں کو پہنچا. اور دوسرے مسئلے کا نام بنتا ہے حق پڑوسی کا حق. یہ پڑوسی کا مطلب یہی ہے کہ اپنے محلے اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو دو. اچھا بلکہ بس یہ جملہ تھا جو میرے خیال میں اس طرح سے ڈائریکٹ بتا دینا شاید ابھی مناسب نہ ہو, لیکن آپ حضرات کے لیے جو مسائل کے اعتبار سے بھی میچیور ہیں, ایج کے اعتبار سے تو ہیں مسائل کے اعتبار سے بھی, کہ واجب مالی عبادات جس میں پیسہ دیں اس میں شریعت کی ترجیح یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے علاقے والوں کو دے. بلکہ بعض پرانے مرجع اس کو واجب سمجھتے ہیں, بلکہ زیادہ تر پرانے مرجع اس کو واجب سمجھتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا بعض, تو بعض کا مطلب یہ تھا کہ شاید 10% 20% نہیں 70% 75% 80% میجورٹی پرانے مراجع کی اکثریت واجب سمجھتی ہے کہ جس علاقے کا خمس نکلا ہے پہلے وہیں پہ خرچ, جب بچ جائے تو پھر اس کو کہیں اور آپ منتقل کر سکتے ہیں. اور یہی مسئلہ فطرے کا ہے, یہی مسئلہ زکات کا. چنانچہ اتنی بڑی تعداد 70% اور 80% مراجع اس کو واجب سمجھتے ہیں, اس لیے آج کے مراجع بھی اس مسئلے کو اپنی کتاب میں ڈسکس ضرور کرتے ہیں. اور اگر کسی کو یہ مسئلہ پتا نہ ہو کہ پرانے مراجع کی اکثریت کیا کہتی تو وہ آج کے مرجع کی کتاب میں یہ مسئلہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے کہ وہ کیا کہنا کیا جا رہا ہے. مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ سہم سادات کو اپنے شہر سے منتقل کرنا جائز, تو اگر ذہن میں بیک گراؤنڈ ہو کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے, 80% مراجع کی نگاہ میں اس کی اجازت ہی نہیں, اپنے شہر کا خمس اپنے شہر میں خرچ ہونا. اچھا اب سنیے, کچھ ایسے اس وقت حالات بن گئے کہ مجھے پہلے پرانے مراجع کا فتویٰ بتانا پڑ رہا ہے, بلکہ وہ اس بار یہاں تک کہتے تھے کہ اگر آپ کے شہر میں کوئی مستحق نہیں, یا جیسا میں نے جملہ کہا کہ جتنے ہیں سب کو دے دیا پھر بھی بچ گئے, تب بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو شہر سے ٹرانسفر کرنا حرام. اگر آج کوئی مستحق نہیں ہے تو اگلے سال آ سکتا ہے, اس کے اگلے سال آ سکتا ہے, واجب ہے اس کو بطور امانت بعد والے مستحقوں کے لیے رکھنا. یہاں تک ان کا مسئلہ تھا, لیکن اصل مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے تو کرنٹ مراجع کا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ کرنٹ مراجع فرماتے ہیں کہ شریعت اجازت ہے کہ آدمی کے اپنے علاقے میں اگر غریب ہے بھی, اور یہ جو مسئلہ میں سہم سادات کا بتا رہا ہوں یہی فطرے کا ہے یہی زکات کا نہیں. زکات اور فطرے میں تو آج کے مراجع بھی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنے شہر سے باہر نہ لے جاؤ, تو چلے ابھی زکات اور فطرے کو رہنے دے, ابھی سہم سادات. سہم سادات میں کہتے ہیں کہ اگر اجازت تو ہے کہ آپ اپنے شہر سے اسے کہیں اور منتقل کر سکتے ہیں, لیکن یہ چونکہ اجازت ہے یعنی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت آپ سے نہیں کہتی ہے لے جاؤ، شریعت تو کہتی ہے بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے میں خرچ کرو. یہ آج کے مراجع کا جملہ ہے کہ آپ اسے دوسرے شہر میں لے جا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے ہی علاقے میں خرچ کرو، بہتر. لیکن بہرحال آپ چاہیں تو لے جا سکتے ہیں. اب جو آپ لے جا رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں تو اپنی مرضی سے بھیج رہے ہیں، اس لیے اس کے جتنے بھی ایکسپنسز ہیں آپ کو برداشت کرنا ہے. البتہ کرنٹ مراجع کہتے ہیں کبھی کبھار واجب ہو جاتا ہے سہم سادات کو اپنے شہر سے دوسرے شہر ٹرانسفر کرنا، اور جب واجب ہو جاتا ہے، واجب کا مطلب آپ کے لیے کمپلسری کر دیا اللہ نے کہ اس کو شفٹ کرو، جب سہم سادات ٹرانسفر کرنا واجب ہو جائے تو آپ کو پرمیشن ہے کہ اس کے جتنے ایکسپنسز ہیں وہ پہلے اس میں سے کاٹ سکتے ہیں، انلیس یہ کہ اتنے ایکسپنسز ہو جائیں کہ جتنی رقم ہے پوری کی پوری اگر خرچے میں چلی گئی تو پھر کامن سینس کی بات ہے کہ پھر تو اپنے پاس رکھی. تو دیکھیے آج کے مراجع ہیں، پہلا مسئلہ تو یہ بتا دیا کہ بھیجنے کی اجازت تو ہے لیکن بہتر پھر بھی ہے کہ اپنے علاقے میں خرچ کریں، ہاں کبھی کبھار واجب ہو جاتا. اس کے بعد ایک فارمولہ دیا، یہ فارمولہ زکات میں بھی چلے گا فطرے میں بھی چلے گا. فارمولہ کیا دیا کہ جب کوئی رقم ٹرانسفر کرنے کی اجازت ہو آپ کو تو خرچہ آپ کو دینا، اور جب کوئی رقم ٹرانسفر کرنا واجب ہو جائے تو خرچہ آپ اس رقم میں سے نکال سکتے ہیں. تو ان شارٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے ہندوستان میں یا پاکستان میں یا ایون عراق میں یا ایران میں کسی غریب سید کو یا سادات کی ایک آرگنائزیشن کو پیسے بھیج رہے ہیں تو چونکہ ابھی واجب والا کیس نہیں ہے میلبرن والوں کے لیے، اس لیے اس کے سارے خرچے، بینک ڈرافٹ کا خرچہ ہے یا منی آرڈر کا خرچہ ہے یا جو بھی طریقے ہیں وہ سب آپ کو برداشت کرنا. ہاں اگر کبھی یہ واجب ہو جائے گا تو وہ بھی ذرا کامن سینس کی بات کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بھیج رہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بھیجنا پڑے گا تو خرچہ بھی اللہ دے، وہ اللہ اسی طرح دے گا کہ اسی میں سے کاٹ لو اجازت. بہت کامن سینس کا لاجیکل فارمولا ہے کہ جب اللہ نہیں کہہ رہا بھیجو، آپ کہہ رہے میرا دل چاہتا تو خرچہ تم دو، اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ بھیجو تو خرچہ اللہ دے. اب صرف ایک بات اس کے اندر بچی کہ واجب کب ہو جاتا ہے، تو وہ میں نے جملہ چلتے چلتے کہہ دیا کہ میلبرن والوں کے فی الحال واجب نہیں ہے، لیکن کب ہوتا ہے واجب؟ واجب ہوتا ہے دو کنڈیشنز جو پوری ہوں، دونوں پوری ہوں، کہ نمبر ایک آپ کے شہر میں کوئی غریب سید نہ ہو. غریب سید سے مطلب وہ 10 کنڈیشنز پہ پورا اترنے والا. فرض کیجئے غریب سید ہے لیکن شراب یا نماز والی کنڈیشن اس میں نہیں، تو یہی مانیں گے کہ غریب سید نہیں. میں لفظ غریب غلط کہتا ہوں، ہمارے مراجع کہتے مستحق. مستحق کا مطلب یہ ہوا جس میں پوری 10 کنڈیشن. جب میں لفظ غریب کہتا ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو. تو یہ لفظ غریب یا فقیر تو عادت کے تحت زبان پہ چڑھ گیا، یہ غلط. مراجع کی عبارت میں ہمیشہ آئے گا مستحق نہ ہو. مستحق کا مطلب پوری 10 کنڈیشن والا آدمی نہ ہو. تو نمبر ایک یہ کہ آپ کے شہر میں مستحق نہ ہو، ابھی واجب نہیں ہوا، اور نیئر فیوچر، فیوچر میں کبھی بھی کوئی مستحق ہونے کا چانس بھی نہ ہو. یہ ذرا مشکل مسئلہ، ابھی کوئی غریب نہیں ہے اور فیوچر میں بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ یہاں کوئی مستحق آ جائے، تب پھر آپ پر واجب ہے کہ رقم منتقل کریں. لیکن اگر ابھی کوئی نہیں اور چانسز ہیں کہ آ جائیں گے، جیسے ہمارے برادر محترم غالباً ریاضہ صاحب بتا رہے تھے کہ امریکن ٹیلی ویژن میں 3 ہفتے پہلے آ رہا تھا کہ افغانستان سے اتنا بڑا مائگریشن نہیں ہوا جتنا پاکستان سے اب شیعہ مومنین کا ہونے والا ہے مثلا، تو چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے. لیکن بہرحال خدا کرے کہ کبھی ایسی کیفیت دنیا کے کسی علاقے میں نہ ہو، یہ دوسری والی شرط بہت مشکل ہے. تو کب آپ اپنے یہاں سے سہم سادات بھیجنا آپ پر واجب ہوگا کہ آپ کے شہر میں فی الحال کوئی غریب نہیں اور آگے کوئی چانس نہیں ہے غریب ہونے کا، غریب سے مطلب مستحق ہونے کا. ہاں اس کے جو دوسری کنڈیشن ہے نا، اس میں ذرا سی تبدیلی بھی کرتے ہیں مراجع. وہ کیا؟ پہلی تو اپنی جگہ کہ واجب اسی وقت ہوگا جب آپ کے شہر میں مستحق نہ ہو اور آئندہ کبھی چانس بھی نہ ہو، یا یہ کہ آئندہ چانس تو ہو لیکن اتنے دن تک پیسے کی حفاظت ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. آئندہ سے مطلب اپنی زندگی ختم ہونے تک. جی، اور اسی لیے میں یہ بتا دوں کہ پہلے زمانے کے مراجع کی کتابیں آپ پڑھیے فقط معلومات کے لیے، تو اکثر یہ کہتے تھے کہ یہ خمس سہم سادات سہم امام اگر کوئی غریب نہیں ہے سامنے تو زمین میں دفن کر دو. یہ دفن کرنے کا مسئلہ آتا تھا اور بہت سنجیدہ مراجع کے پاس آتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے کم علم قسم کے لوگ جو مرجع کے نام سے مشہور ہو گئے، نہیں، جو شیعت کا اعزاز ہیں، افتخار ہیں، جو شیعت کے پلرز ہیں، ان کا یہ فتویٰ تھا. وہ اسی لیے تھا کہ حفاظت کرو آئندہ جب تک تمہاری زندگی ہے، اگر اس وقت تک چانس ہے کہ شاید کوئی غریب یہاں پہ آ جائے، مستحق آ جائے. تو خلاصہ یہ کہ واجب والی کنڈیشن میلبرن میں یا کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں آج کل ہونا بہت مشکل ہے کہ واجب ہو جائے آپ کے لیے خمس کو شفٹ کرنا، یعنی یہ یقین آپ کو ہو جائے کہ آئندہ بھی یہاں کوئی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ چانس ہو، لیکن کم از کم ویسٹرن کنٹریز میں یہ چانس نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہاں پر جب بھی آپ سہم سادات نکالیں گے، اگر آپ اس کو شفٹ کرنا چاہیں تو وہ جائز والا ہی مسئلہ ہوگا، اور جائز والے مسئلے میں سارا خرچہ آپ کو خود اٹھانا. یہاں واجب والا مسئلہ ہونا بہت کم ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ افریقہ میں کبھی واجب والا مسئلہ ہو جائے، اس لیے کہ وہاں جو آ گئے سو آ گئے، اب نئے وہاں نہیں جا رہے ہوں گے، اور جو پرانے ہیں وہ بھی یا مرتے جا رہے ہوں گے یا شفٹ ہوتے جا رہے ہوں گے. تو ویسٹرن کنٹریز کا یہ مسئلہ نہیں. اچھا، اب اس کے اندر وہ جملہ پھر دوہرا دوں کہ اگر آپ کے شہر میں مستحق موجود ہے تو بہرحال بہتر پھر بھی یہ ہے کہ پہلے اس کو ترجیح دی جائے، اور یہ ہر حوالے سے ہے. اس کے اندر سارے واجبات آ گئے، چاہے وہ سہم سادات ہو، چاہے وہ فطرہ ہو، چاہے وہ زکات. چلیں، یہ تو پچھلی تقریر کا ایک مسئلہ اس لیے رہ گیا تھا کہ ہمیں اس سے پہلے جہاں جہاں مسائل بیان کرنے کا موقع ملا ہے وہاں کبھی اس کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مسئلے پر، جہاں سے بات شروع کی گئی تھی پچھلے اتوار کو، اب اس کو آگے بڑھایا جائے. خمس یعنی 1/5 یعنی 20%. البتہ کبھی کبھار خمس جس کے معنی ہوتے ہیں 20%، یعنی یہ تو بالکل سیدھا سیدھا عربی کا ورڈ ہے، لیکن کبھی کبھار آدمی کو 24% خمس دینا پڑتا ہے. اور یہ مسئلہ آئے کبھی ہمارے یہاں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک حصے میں خمس نہ دیا ہو اور اب خمس دینا شروع کرے. بہت چھوٹی سی ایک مثال دے دوں اس کی، یہ مسئلہ آج نہیں آ رہا کیونکہ اس کے لیے پہلے کافی مسائل کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. چھوٹی سی مثال کہ اگر آپ نے ایک مکان خریدا اور ایسے پیسے سے خریدا جس کا خمس نہیں دیا گیا اور اب دینا چاہ رہے ہیں، تو اب اس کا خمس 20% نہیں ہوتا، 24% ہوتا. پھر مسئلہ ہے کیا؟ لیکن یہی ہے کہ ذرا ترتیب سے ہم آگے بڑھیں گے. 20% بار بار آیا ہے، اور جو اصل مسئلہ بھی ہے تو 24% کا مسئلہ ذہن سے نکل نہ جائے. آئیے پہلے تو 20% کو سمجھ لیں، پھر 24 تک جائیں گے. 20% یعنی پانچویں حصے کا مسئلہ یہ کیا، بہت مختصر پہلے مجھے جونیئر کلاس کا مسئلہ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے، جو آپ کے بچے وہ چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ سات چیزوں پہ خمس واجب ہے، جن میں سے ایک چیز ہے سیونگ. سیونگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سارا سال جتنا کماتا ہے اس کے بعد اس میں سے خرچ کرے. خرچ کرنے کے دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے خرچ کرنے کا مطلب چیز آپ کے پاس سے چلی جائے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ چیز استعمال میں آ جائے. روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، یعنی جو آپ نے دے دیا وہ ختم ہو گیا. کھانے پینے کے آئٹم خرچ ہوتے ہیں، جتنا آپ نے کھا لیا پی لیا وہ کم ہو گیا، جس کو ہم لوگ اردو میں کبھی کبھار کہتے ہیں کہ جو چیز استعمال سے کم ہوتی چلی جائے. اور ایک ہوتا ہے کہ چیز ایز اٹ از ہے لیکن آپ نے اس کو یوز کر لیا. دونوں ایک ہی چیز ہیں. یہ تو میں بلا وجہ شاید کمپلیکیٹڈ کر دیا میں نے مسئلے کو. تو خلاصہ یہ ہے کہ پورا سال جتنا آپ کمائیں اس کے بعد اس میں سے جتنا خرچ کر دیں یا جتنا استعمال کر دیں وہ آپ کو اجازت ہے. پھر سال کے آخر میں جا کے جتنی آپ کے پاس بچت ہو اس کا 20% آپ کو دینا. لیکن یہ جو آپ نے بار بار اگر مگر اور لیکن میری زبان سے سنے ہیں نا, یہ سب فقہ کے سکھائے ہوئے ہیں. میں بیسیکلی خطیب نہیں ہوں, مجالس پڑھنے کا عادی نہیں. بیسیکلی میری فیلڈ تھی مسائل فقہ بیان کرنا. تو ابتدائی ساری ٹریننگ وہاں سے ہوئی ہے, وہیں اسی کے محاورے اسی کے الفاظ میری زبان پہ آ گئے. تو مسائل میں تو لیکن بار بار آتا ہے اور آنا چاہیے. مسائل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لاز ہوتے ہیں, تو قانون جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے اس میں تو یہ لفظ بہت استعمال ہوتے ہیں. تو ابھی جو آپ نے ایک مسئلہ سنا کہ سال بھر جتنا آپ خرچ کریں یا استعمال کریں اس کے بعد جو بچ جائے, لیکن ایک استعمال یا یوزج ایسا کہ آپ استعمال بھی کر لیں گے چیز کو پھر بھی آپ کو اس کا خمس دینا. اور یہ وہ والی چیز تھی جو اسی اتوار کے لیکچر کا ٹاپک تھا, اور وہ ہے اسراف. کیا ایکسٹرا ویجنس وہ لفظ آپ نے بتایا تھا نا, چلیں اسراف. اسراف کیا ہے؟ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ چیز آپ نے خرچ کر دی. خمس کا سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ خرچ کر دیں اس پہ کوئی خمس نہیں. آپ کماتے رہیے خرچ کرتے رہیے, آخر میں کچھ بچے یا سیونگ ہو تو اس پہ خمس واجب. لیکن ایک خرچہ کہ جس کے اندر آپ نے چیز خرچ کر دی, کچھ نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے, اس کے اوپر بھی خمس دینا, اور وہ ہے اسراف. اچھا یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک اصول ہے یا رول ہے شریعت میں کہ جو چیز آپ حرام طریقے سے کرتے ہیں اسلام اس کو نہیں مانتا ہے. آپ نے حرام طریقے سے پیسہ خرچ کیا $100, شریعت نے کہا ہم نہیں مانتے اس خرچے کو, گویا تمہارے ہاتھ میں. دیکھیں بالکل ایسا ہی ایک مسئلہ نماز میں بھی آتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ اور روزے میں بھی آتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مسافر, میں اس ٹریک سے زیادہ نہیں ہٹوں گا, ایک مثال صرف دے رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہو اور وہ ساری کنڈیشن پوری کر دے تو اس کے اوپر سفر میں روزہ بھی ساقط ہے, نمازیں بھی تقریباً آدھی رہ جاتی ہیں ایک مغرب اور فجر کو چھوڑ کر. لیکن کیا ہے پہلی شرط اس کے اندر؟ کہ 28 مائلز کا یا 45 کلومیٹر کا اس کا سفر ہو. لیکن اگر سفر حرام کا سفر ہے, ہم حرام کا سفر اختیار کر کے 500 کلومیٹر دور پہنچے کیونکہ سفر حرام کا ہے, یعنی اگینسٹ شریعت ہے, اگینسٹ اللہ وش ہے, جو اللہ نے کہا اس کے خلاف ہم جب, تو شریعت کہتی ہے کہ 500 کلومیٹر دور تم ہو, ہم نہیں مانتے, سمجھتے ہیں تم ابھی یہیں پر اپنے شہر میں, وہاں پر تم موجود ہو, فزیکلی وہاں پر ہو, لیکن اکارڈنگ ٹو شریعت غلط ہے یہ سفر. تو یہ سمجھو کہ جیسے ابھی یہیں کھڑے ہو. تو گناہ والا سفر جب کوئی آدمی کرتا کسی بھی حرام کام کے لیے, تو اس سفر میں گناہ تو اپنی جگہ اس کو مل ہی رہا, اور یہ وہ گناہ ہے جو کنٹینیوس جاری ہے, ہر سیکنڈ پہ اس کا عذاب آ رہا. لیکن ساتھ میں اس پورے سفر میں نمازیں اس کو پوری پڑھنا, اور ساتھ میں اس سفر میں اس کو روزے پورے رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہ سفر شریعت کی نگاہ میں غلط, تو یہ سمجھا جائے گا جیسے تم اپنی جگہ سے موو ہی نہیں ہو. پھر حرام سفر کسے کہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری انٹرسٹنگ مثالیں بھی آتی ہیں, تو ادھر ہم نہیں جا رہے, ٹاپک بدل جائے گا. وہ مثال میں نے کیوں دی تھی؟ یہ سمجھانے کے لیے دی تھی کہ کبھی کبھار ہماری آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ ایک کام ہو رہا, لیکن شریعت کہتی ہے کہ چونکہ اگینسٹ شریعت تم یہ کام کر رہے ہو, ہم یہ ایزیوم کریں گے, شریعت یہ ایزیوم کرے گی کہ کام نہیں ہو رہا. اسی میں فزیکلی نماز روزہ ہے تو پیسے کے اعتبار سے اسراف, پیسہ آپ کی جیب سے نکل رہا ہے, آپ کا بینک بیلنس کم ہوتا جا رہا ہے. شریعت کہتی ہے ہم نہیں مانتے, ہم یہ ایزیوم کریں گے کہ یہ پیسے اب تک تمہارے پاس ہیں, کیونکہ ہونا چاہیے, جہاں تم نے خرچ کیا وہ غلط خرچ کیا. اچھا اب اسراف کسے کہتے ہیں؟ لاسٹ
سنڈے کے لیکچر میں بھی اسراف کا تذکرہ آ چکا اور حج کی تقاریر میں بھی اسراف کی تفصیل آ چکی کہ اسراف بہرحال ایک عرفی مسئلہ، دیکھیں اب اس کا خم سے ریلیشن ہے، بہت گہرا ریلیشن ہے، یعنی ویسے بہت ہی سمپل کیلکولیشن ہے کہ آپ نے ایک سال کے آخر میں دیکھا کہ میرے پاس مثلاً $3,000 ہے، تو پتہ چلا کہ آپ نے اس کا ون ففتھ حساب لگایا، $600 خمس بنے، شریعت کہتی ہے غلط ہے تمہارے کیلکولیشن، تم یہ سمجھو تمہارے پاس $3,500 ہے بچت اور تمہیں $700 خمس دینا، ارے بھائی ہم نے اپنا بیلنس چیک کیا، ہم نے اپنا پرس دیکھا، ہم نے پورے کمپیوٹر کو جا کے اچھی طرح چیک کیا، $3,000، شریعت کہتی ہے نہیں $3,500 اور تمہیں خمس اس کا دینا، اور خمس کے مسئلے میں یہ والی غلط ہے، 99% خمس پیئر کرتے ہیں، جو خمس دیتا ہی نہیں ہے وہ یہ غلطی کہاں سے کرے گا، اچھا لیکن خمس دینے والوں میں بھی بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، دیکھیں ہماری سوسائٹی اور معاشرہ ایسا کہ اسراف ہو ہی جاتا ہے، مگر بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو سال کے آخر میں جتنا ان کے پاس بیلنس ہے اس میں پلس کریں اسراف کے خرچے کو بھی، ایسے لوگ تو مجھے ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سال کے آخر میں $3,000 تھے، ہم نے کہا احتیاطاً $3,500 کا خمس دے دو، احتیاطاً کہ شاید کوئی اور پیسہ ویسا ہمارے ذہن سے نکل گیا، لیکن خاص یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ کر کہ یہ ایک غلط ہم نے خرچہ کیا وہ اس میں جوڑنا، اور دیکھیے آگے تفصیل آئے گی لیکن ابھی سن لیجیے کہ خمس کے اندر لمسم حساب نہیں چلتا، آپ کو ایگزیکٹ کیلکولیشن کرنا، بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہم سے اتنا حساب نہیں ہوتا ہے، ہم اندازن کبھی 100 کبھی 200 کبھی 500 کبھی $1,000 دے دیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں چلے گا، یہ تو ایسے ہی طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی ہم سے یہ رمضان کی تاریخیں واریخیں نہیں رکھی جاتی، ہم نے لمسم روزے رکھ لیے 30 ہوئے 35 ہوئے 40 ہوئے، اللہ حساب کر لے، ایسا نہیں چلے گا، یہ آپ نے کہا بھائی ہم نے لمسم نمازیں پڑھ لی آج 17 رکعت ہوئی کہ 20 رکعت ہوئی کہ 22 رکعت ہوئی، جتنی اللہ کو چاہیے اٹھا لے رکعت ہے باقی چھوڑ دے، نہیں ایسا نہیں چلتا، واجبات کے اندر یہ لمسم کا حساب نہیں چلتا، تو خمس کے اندر کہ جیسے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس 3,000 ہیں، ہم نے احتیاطاً 3,500 کا کیلکولیشن کیا، ایک لمسم کیلکولیشن ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جو اسراف آپ نے کیا ہو 500 سے بھی زیادہ تھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 3,000 ہوں گے تب بھی ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو شریعت 3,500، اور اس آدمی کے لیے مسئلہ زیادہ مشکل ہے جس نے آج تک خمس نہیں دیا، کیونکہ اسے اپنے پاس کا پورا حساب جو بنانا ہے اس کے اندر اسراف والے آئٹم بھی شامل کرنا، اب خود جس جگہ ہمارا یہ لیکچر پہنچا وہاں پہ اسراف کی ڈیفینیشن ضرور دوبارہ آنی چاہیے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، بہت مختصراً بتا دوں کہ مجلس کی وجہ سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو خرچ کیا وہ اسراف، لیکن اکارڈنگ ٹو شریعت اسراف کے معنی اپنی حیثیت سے زیادہ جو خرچ کیا، اور اس اتوار کی مجلس میں ایک آخر میں جو ایک جملہ آیا تھا وہ واقعاً پورا شریعت کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ اسراف یعنی جو خرچہ بھی ایون کھانے پینے اسراف ہو جاتا ہے، کہ اگر آپ نے 2 روٹی 3 روٹی 4 روٹی کا آپ کے گھر کا خرچہ 10 روٹی پکا لی اور پھینک دی اس کا خمس دینا ہے بعد میں، اور سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ غریب کا حق تھا جو آپ کے زیادہ روٹی پکا کے پھینکنے کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچا، یعنی اگر آپ اسراف نہ کرتے تو یہ سب آخر میں جا کر آپ کے بیلنس میں جمع ہوتا اور 3,500 کے 3,500 ہو جاتے، تو اب ایک ایک آدھی آدھی روٹی کا حساب تو خیر اتنا تو نہیں ہے، یہ تو حیثیت کے مطابق ہے، لیکن بعض جگہوں پہ کھانے پینے کے اندر خصوصاً دعوتوں اور فنکشن ہو ہی جاتا ہے اسراف، وہ آپ گناہ اپنی جگہ ساتھ ساتھ اس کا جو خمس دینا ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا، سفر میں اسراف ہو ہی جاتا، مکان و لباس اور زیورات اور گاڑی میں اسراف ہو ہی جاتا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کرے، لیکن میں نے اندازہ آپ کو دیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جسے چیک کرنا ہے، لیکن حرام میں جو خرچ کیا جائے وہ تو ٹوٹل جو خرچہ آپ کا آئے گا حرام کا اس کا تو پورا کا پورے کا آپ کو خمس دینا، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے خرچ کیا اس میں سے جتنی آپ کی حیثیت تھی اس کو چھوڑ کر ایکسٹرا جو خرچہ کیا اس کا خمس دینا ہے. مثلاً بچے کی ولادت کا نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ دو چار نئے نئے کیسز یہاں ہوئے ہیں اور دو چار جو ہیں پائپ لائن میں ہیں. تو کوئی ایسی مثال, شادیاں ابھی فی الحال نہ ہو رہی ہیں نہ شاید کوئی ہونے کا امکان ہے کہ آئندہ چار چھ مہینے میں. تو اب فرض کیجئے کہ شادی کا خرچہ حیثیت 10,000 ڈالر کی, ہم نے خرچہ کر دیا 15,000 ڈالر. تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ شریعت کہہ دے کہ چلو ہم نے مان لیا تمہاری خوشی ہے خوشی میں, ایسا بھی نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شریعت کہے کہ پورے 15,000 کا خرچہ دو. نہیں, 10,000 تو ہمارا رائٹ بنتا تھا, وہ تو ہماری حیثیت تھی. ایکسٹرا ہم نے 5,000 خرچ کیا اس کا خمس دینا ہوگا. لیکن حرام کام میں اگر کچھ خرچہ کیا جائے تو اس میں تو اگر آپ نے 10 سینٹ بھی خرچ کیے ہیں تو اس کا آپ کو خمس دینا. شاید میں مسئلے کو دوسرے انداز سے سمجھاؤں تو بہتر رہے گا. ہمارے بعض مراجے کہتے ہیں, بعض نہیں یہ تو تقریباً سب مراجے کہتے ہیں کہ خمس کا مطلب ہے کہ جو خرچ کر لیں اس کے بعد جو سیونگ. مگر دو خرچے ایسے ہیں کہ خرچ کر لیے پھر بھی اس کا خمس دینا, ایک اسراف اور ایک حرام. حرام کام میں جو خرچ ہو اور اسراف میں جو خرچ ہو, سارے مراجز کے متفق ہیں. البتہ ٹیکنیکل بحث ہوئی ہے کہ بعض مرجے کہتے ہیں کہ یہ دو آئٹم کو تھوڑی ہیں, حرام تو خود اسراف میں شامل ہے. جو اس تقریر میں آیا تھا کہ ایک اسراف تو ہر آدمی کے لیے گناہ ہے. بہرحال ہم ٹیکنیکل باتیں چھوڑتے ہیں, اسراف میں جو خرچ ہو اور حرام میں جو خرچ ہو, اور ان دونوں میں فرق ایک ہے. اسراف میں جو آپ خرچ کریں گے اس میں پہلا والا اماؤنٹ جو آپ کا رائٹ بنتا ہے اس کا خمس نہیں دینا, جو ایکسٹرا آپ نے کیا. اس کی کیلکولیشن بہت مشکل کام ہے, اس کا بھی ایک فارمولا ہے لیکن وہ ذرا بعد میں آتا ہے. اور حرام کام میں جتنا خرچ کرے. اب حرام کام کے خرچے کیا ہیں ہر آدمی جانتا ہے, لیکن ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے شامل کر دوں کہ بھائی شراب کا خرچہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہ تو حرام ہے. لیکن داڑھی شیو کرنے کا خرچہ, میوزک کے کیسٹ کا خرچہ, بے حجابی کے عالم میں نکلنے کی وجہ سے جو اپنی ذات پہ خرچ کیا جاتا. حجاب کا ایک فائدہ ہماری بزرگ خواتین یہ بتاتی, یہ فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کپڑوں وپڑوں کا زیادہ کیئر نہیں کرنا, وہ اوپر برقع پہنا نیچے جو بھی ہے سب چل جائے گا. بے حجاب عورت کے لیے تو ایک یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا. لیکن اس میں جو پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ داڑھی کا خرچہ مثلاً شیو کرنے کا, تو جتنا شیونگ پہ آپ نے خرچ کیا وہ سب کے اوپر آپ کو خمس نہیں دینا. اس میں جو حرام ہے, بھائی اگر خط بنائیں گے تو اس میں شیو کرنے اور خط بنانے میں بہت سے خرچے کامن ہیں, چاہے شیونگ کریم ہو, شاید برش ہو, شاید ریزر ہو, بہت سے کامن ہیں. بالکل آخر میں جا کے جہاں داڑھی شیو ہوتی ہے وہ حساب لگانا پڑے گا. اگرچہ اچھا تو یہ ہے کہ آدمی اس چکر میں نہ پڑے, جتنا بھی اس کا شیونگ کا سارا سال کا بجٹ ہے سب کا خمس دے دے. لیکن اگر کوئی آدمی پینی پینی پر بحث کرے یہ کہہ کر کہ جو مجھ پر واجب ہے وہ سب دینا چاہتا ہوں, جو واجب نہیں ہے تو ایک پینی میں زیادہ نہیں دینا چاہتا, تو یہ سارے پوائنٹ ہیں. لیکن اس کو چھوڑ دیجئے, جو لوگ داڑھی شیو کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ سیریس ہوتے بھی نہیں ہے شریعت کے بارے میں. تو اسراف میں جو خرچہ کیا جائے, حرام کام میں جو خرچہ کیا جائے, یہ اس کا آپ کو حساب لگا کے آخر میں خمس دینا. ہمارے مہاراج پورا جب خمس کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے تو آخر میں ایک مسئلہ لکھتے ہیں, لیکن وہ لکھتے ہیں اپنے ماحول کے اعتبار سے. مراجع کرام کو جو ماحول ملا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے اندر خمس ہر آدمی دیتا ہے, ہر آدمی. یعنی ایران کے اندر جو آدمی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے اور سڑک پہ جھاڑو لگاتا ہے اس کا بھی ایک سال مقرر ہوتا ہے اور وہ خمس دیا کرتا ہے. شرابی بھی, زانی بھی, گناہگار بھی, ظالم بھی اور قاتل بھی. کچھ اس انداز سے خمس کی تبلیغات ایران میں اور عراق میں ہوئی جہاں ہر آدمی خمس دیتا. تو مراجع کے پاس یہ والا کیس نہ ہونے کے برابر ہے کہ بھائی کوئی آدمی آ کر کہے کہ میں نے آج تک خمس نہیں دیا اب شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت ہی ایکسپشنل قسم کا کیس ہوتا. تو وہ جو کتاب میں لکھتے ہیں مسائل تو وہی اپنے ماحول کے اعتبار سے لکھتے ہیں کہ اس طرح سے مسئلے بتاتے ہیں جیسے ہر آدمی خمس دے رہا ہے, صرف خمس کے پیمنٹ میں اس کو کچھ پرابلم ہو رہے ہیں تو اس کا وہ سلوشن دے رہے ہیں. ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ بالکل الٹا ماحول ہے. یعنی بہت سارے دوسری عبادتوں میں آگے آگے رہنے والے, حتیٰ نماز اور روزے والے خمس میں بہت پیچھے رہ گئے. یعنی جتنی شراب شاہ کے زمانے میں ایران میں پی جاتی, پاکستان میں انڈیا میں تصور بھی نہیں, لیکن وہ شرابی بھی خمس دیتا تھا. تو خیر ہمارے ہاں چونکہ مسئلہ بالکل مختلف ہے, اس لیے جو مسئلہ مراجع سب سے آخر میں لکھتے ہیں وہ میں اسی وجہ سے اپنے ماحول کی وجہ سے شروع میں لا رہا ہوں. اور وہ مسئلہ یہ کہ اگر کبھی خمس کی کیلکولیشن کہیں پر بھی آپ سے کیلکولیشن صحیح نہ ہونے نہ ہو پائے, آج تک خمس نہیں دی, آج ہم خمس دینا چاہتے ہیں, اب جب سے بالغ ہوئے اس وقت سے آج تک کا حساب لائیے. یا جیسے یہ مسئلہ اسراف کہ بھائی ہم نے, یہ تو ہم کو پتا ہے کہ شادی کا موقع تھا, زیادہ خرچ کر دیا, یہ حساب نہیں لگ پا رہا ہے کہ کتنا زیادہ خرچ کیا, یعنی کتنا ہمارا رائٹ بنتا ہے, کتنا ہم نے اس سے بڑھ کے خرچ کیا. حرام شیونگ کے اوپر خرچ کیا ہے لیکن یہ حساب نہیں لگ پا رہا ہے کہ اس میں کہاں تک جائز تھا, کہاں سے حرام شروع ہو گئے. اور اس کے علاوہ ایک فارمولا ہے, ایک رول ہے, ایک اصول ہے جو سب سے پہلے آتا ہے, جو بیسک جیسے کمپیوٹر کی کوئی فیڈنگ ہوتی ہوگی اس انداز کی, کہ جب کبھی کسی کیلکولیشن میں آپ کو پرابلم پیش آ رہا ہو تو دو طریقے اسلام نے بتائے. پہلے طریقے کا نام ہے احتیاط, دوسرے کا نام ہے تقلید. اب یہ الفاظ کو نہ سمجھیے, دو طریقے بتائے. نمبر ایک, یا تو اتنا زیادہ میکسیمم لمٹ پہ جا کے دے دے, کیلکولیشن نہیں ہو پا رہا آپ نے کہا چھوڑو کیلکولیشن, اتنا زیادہ آپ جا کے دے دے میکسیمم کی لمٹ پہ کہ آپ کے دل کو یقین ہو جائے, یقین مینس کم از کم 90% سیٹسفیکشن ہو جائے کہ جتنا واجب ہے میں نے اس سے تو زیادہ ہی دیا. لمسم میں اور اس میں ایک فرق, لمسم جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دے دیا, ہو سکتا ہے جتنا تھا اتنا دے دیا, ہو سکتا ہے ذرا کم رہ گیا, ہو سکتا ہے ذرا زیادہ رہ گیا, وہ لمسم ہوتا ہے. یہ اس سے مختلف, اس کو کہتے ہیں احتیاط, کہ آپ نے اتنا دے دیا کہ آپ نے کہا مجھے دل کو یقین ہے کہ جتنا واجب ہے میں نے اس سے بڑھ کر ہی دیا, ذرا سا بھی چانس نہیں ہے کہ ایک آدھ ڈالر بھی کم رہا. تو اگر کوئی آدمی اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے, حساب کتاب کا مسئلہ ختم. جیسے اسراف, 15,000 ڈالر کسی نے شادی میں خرچ کیا اور اب اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں سے میرا رائٹ کتنا بنتا ہے, 10,000, 11,000, 9,000, 7,000. اس نے کہا میں پورے کے پورے 15,000 کا خمس دے رہا ہوں, ختم بات, چیپٹر ہی کلوز, جتنا مجھے ایگزیمٹ کرنے کا حق تھا میں اس طرف جا ہی نہیں رہا. اتنا بڑا کوئی حساب کتاب کرنا چاہے تو اس سے اچھی کیا بات, شریعت کا بھی وہ اصول تو ہے نا کہ لے کر آ رہے ہو تو لاؤ, دینے میں کیا آ رہے ہو, واپس نہ مانگو. اچھا تو خیر کوئی اتنا کوئی حساب دینا چاہے تو ایسے لوگ ملتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا حساب کر لیتے ہیں. مثلا اب آپ نے کہا شیونگ کے ایکسپنسز میرے پورے سال میں مل ملا کے 100 ڈالر ہوئے ہیں, اب ہو سکتا ہے کہ 60 یا 70 تو ویسے ہی میرا حق ہوتا, 100 کون سی بڑی رقم ہے, 20 ڈالر تو خمس دینا میں پورے کا دے دیتا. جہاں کہیں حساب کتاب آپ کے پاس ایگزیکٹ نہ ہو یا نہ ہو پا رہا ہو, یعنی آپ کے پاس بک پہ سب لکھا ہے لیکن یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس میں سے صحیح حساب کیا, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ میکسیمم پہ چلے جائیے, اتنا زیادہ دے دیں کہ آپ کو یقین ہو جائے, پھر کسی کیلکولیشن اور حساب کتاب کی ضرورت نہیں. اور یہ طریقہ نارمل خمس میں بھی چل سکتا ہے, سال کے سال جو آپ خمس نکالتے ہیں, آپ نے کہا میں حساب نہیں کرنا چاہتا, لمسم نہیں دے رہا ہوں, اتنی زیادہ رقم دے رہا ہوں, جتنا میں نے ارن کیا تھا میں سب کا خمس دیتا ہوں, چیپٹر ایک لوگ کے سیونگ کیا ہوئی تھی اور خرچہ کیا ہوا تھا نہیں. بھائی پاکستان میں تو ایسے لوگ ہیں کہ سیلری لاتے ہیں پہلے خمس دیتے ہیں اس کے بعد خرچ شروع کرتے ہیں, تو اب ان کو حساب کتاب کی کیا ضرورت. لیکن ابھی نارمل خمس کو چھوڑ دیجئے, اصل مسئلہ ہے کہ جہاں کہیں حساب کتاب میں آپ کے لیے پرابلم تو دو طریقے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا کہ یہ واجب نہیں آپ کے لیے کہ اتنا زیادہ دے, یہ آپ کا آپشن ہے, آپ نے کہا کہ میں دوسرے طریقے پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے جس کے اندر شریعت نے دونوں پارٹیز کا خیال رکھا, جو بیچارہ بڑی مشکل سے خمس دینے آیا تو پہلے دن ہی تو اس کو ذبح نہ کیا جائے, اتنا سارا اس سے نہ مانگ لو کہ بھاگ جائے وہ, اور دوسری جانب جو غریب سادات اور امام کا حق یہ آج تک لے کے بیٹھا, دونوں پارٹیز کا خیال, اس کو دوسرے طریقے کا نام ہے. ہم لوگ عربی میں تو مصالحت کہتے ہیں, انگریزی میں غالباً اس کو کہیں گے کمپرومائز. اچھا خیر, اچھا ہوا میں کوئی امتحان نہیں دے رہا ورنہ تو فیل ہو جاتا. مصالحت, یہ ہے اصل واجب, کمپرومائز یا مصالحت. اصل واجب یہ, اصل فریضہ یہ, اصل فارمولہ یہ ہے, اصل اصول یہ. وہ تو جو دوسرا ہم کو بتایا گیا کہ میکسیمم دے دو, یہ تو اس کے لیے بتایا گیا کہ جو اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے. کمپرومائز یا مصالحت کسے کہتے ہیں؟ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ آدمی جو فرسٹ ٹائم خمس دینا چاہتا اور آج تک اس نے نہیں دیا, کمپرومائز ہی اس پر واجب ہے. کمپرومائز کیا ہوتا ہے؟ کمپرومائز بہت ہی چھوٹی سی بات, اور یہ شریعت کا بہت اہم ایک اصول ہے. کمپرومائز جو عام زندگی کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا کسی سے لین دین میں جھگڑا ہو جائے تو بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ کمپرومائز کر لیں. مثلا آپ نے کہا کہ مجھے پیمنٹ کرنا ہے تمہیں لیکن 5,000, وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں 6,000 یا 10,000, تو اب سب سے بہترین سولوشن تو یہ ہے کہ آپ دونوں کا مسئلہ طے کر لیجئے ایک رقم کے اوپر جس پہ دونوں راضی ہو جائیں. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اور اس نے کہا کہ چلیں 7,000 دے دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر 5,000 مجھے دینا واجب تھا, 7,000 میں دے رہا ہوں, اگر میری طرف زیادہ نکل رہا تو میں نے معاف کیا, تمہاری طرف زیادہ نکل رہا تم نے معاف کیا, ایک رقم طے کر لو, چیپٹر کلوز. یہی اس کے اندر ہے. یہاں دو پارٹیز کیا ہیں؟ ایک آپ ہیں کہ جس کے اوپر خمس واجب, اور ایک ہے ساری دنیا کے سید اور امام دونوں کو ریپرزینٹ کرنے والا مرجع. مرجع کے پاس ڈبل ریپرزینٹیشن ہوتا ہے, وہ امام کا بھی ریپرزینٹیٹو ہے, وہ تمام دنیا کے سیدوں کا بھی ریپرزینٹیٹو ہے. اسی لیے تو بعض مراجع کہتے ہیں کہ سہم سادات بھی اسی کو دینا, اور جو دوسرے مراجع ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہرحال اس کو دینا بہتر تو ہے کیونکہ وہ ریپرزینٹیٹو ہے سارے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مرجع وہ ہے جس کے پاس خمس کی دونوں پارٹیز کی طرف سے ریپرزینٹیشن موجود ہے. تو وہ بیٹھے گا اور آپ بیٹھیں گے, کمپرومائز ہوگا. کمپرومائز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے کہ وہ پورا بتا دے کہ 15 سال کی ایج سے لے کے آج 35 تک آپ نے کیا کمایا, کیا خرچ کیا, اور جو خرچ کیا کمایا وہ سال کے اندر تھا کہ سال سے زیادہ تھا, اور آپ کے پاس بھی اتنا حساب نہیں. تو اب کمپرومائز ہوگا کہ جتنے اس وقت آپ کے ایسٹس ہیں اور جتنے آپ کی سیونگز ہیں وہ سب, اور جو پیچھے کے بڑے بڑے خرچے, ایسے خرچے جو نارملی ایک سال سے زیادہ کی سیونگ چاہتے ہیں, کھانے پینے کا خرچہ نہیں, مثلا آپ حج پہ گئے, مثلا آپ یورپ کے ٹور پہ گئے, مثلا آپ نے مکان خریدا, مثلا وہ 8-10 بڑے بڑے خرچے, یہ سب کی رقم رکھی جائے گی, دیکھا جائے گا اس کا خمس کتنا بنتا ہے. جتنا بنے گا اتنا لے گا نہیں, اس میں سے وہ آدھا لے گا آدھا چھوڑے گا, اور یہ کہے گا آخری جملہ آپ کی اور اس کے بیچ میں, وہ یہ کہے گا کہ جتنا خمس آپ پر واجب ہے, میرے پاس علم غیب تو نہیں, اگر یہ رقم جو میں آپ سے لے رہا ہوں یہ کم ہے اور وہ زیادہ تھا تو زیادہ میری طرف سے معاف, اور جو میں آپ سے لے رہا ہوں اگر خمس اس سے کم تھا, کیلکولیشن کی وجہ سے میں زیادہ لے رہا ہوں, تو پھر آپ اپنی طرف سے معاف کریں. مثلا اس نے کہا کہ $10,000 دے دیجئے, ساری زندگی کا حساب صاف ہو جائے گا, اور یہ جملہ پھر ساتھ میں کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خمس پوری زندگی کا $50,000 ہو, $10,000 پہ کمپرومائز ہوا, اس سے زیادہ اگر کچھ خمس ہے بھی نا تو میں نے معاف کیا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے 10,000 لیے, خمس آپ پہ 6,000, تو جو میں ایکسٹرا 4,000 آپ سے لے رہا ہوں وہ آپ کی طرف سے معاف. یہی اونلی سولوشن ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس کوئی کمپلیٹ حساب کتاب نہیں ہے اپنی ساری زندگی کا, اور وہی خمس دینا چاہتا ہے, یعنی اپنے آپ کو امام کے گناہ سے بھی بچانا چاہتا ہے, اور دنیا بھر کے 1 million, 2 million, 3 million غریب سیدوں کے گناہ سے بھی بچانا چاہتا ہے. اور اگر یہ گناہگار سید تو اس پہ تو ڈبل گناہ ہے, اس لیے کہ ایک تو اس نے سادات کا حق مارا اور دوسرا بھائی بن کے حق مارا. غیر سید اگر سید کا حق مارے تو پھر بھی ایک ہی گناہ آ رہا ہے نا کہ سید کا حق مارا, اور سید کا حق مارے تو ڈبل گناہ. کہ یزید تو ظلم کرتا ہی تھا سادات پر، تم تو خود سید ہو، تم کیسے ظلم کر رہے ہو؟ تو کمپرومائز یا مصالحت بہت اہم مسئلہ ہے، اور اونلی سولوشن ہے، اور کوئی سولوشن اس کے علاوہ نہیں ہے سوائے اس کے جو پہلی والی چیز. اب پہلی والی چیز کیا تھی؟ کہ آپ اتنا زیادہ دے دیں تو آپ دیکھیں کتنا فرق ہوگا. اگر آج تک آپ نے خمس نہیں دیا تو نارملی مرضی آپ سے 10,000 لے گا، اور اگر آپ پہلے سولوشن پہ جائیں گے تو کم سے کم 50,000-60,000 آپ کو دینا پڑے گا. تو اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو جائیے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے کمپرومائز دو پارٹیز کے بیچ میں، اور یہی ہر مشتہد کی توظیم. خمس کے چیپٹر کا آخری مسئلہ جہاں لکھا ہے نا کہ سیونگ کا خمس، اس کا آخری مسئلہ یہی. میں اس کی ورڈنگ پڑھ دیتا ہوں، چاہے آغا خوئی کی بک ہو، چاہے امام خمینی کی، چاہے آغا سیستانی. جس آدمی نے ابتدائے بلوغ سے آج تک کوئی خمس نہیں دیا، اگر اس کے پاس ساری زندگی کا حساب کتاب ہے تو وہ اس کے اعتبار سے خمس دے دے، اور اگر اس کے پاس اتنا حساب کتاب نہیں تو حاکم شرع یا اس کے وکیل سے مصالحت کرے بس. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کمپرومائز کا مسئلہ ان لوگوں کے لیے بھی پیش آتا ہے جو ریگولر خمس دے رہے ہیں، مگر کوئی ایک ایسا آئٹم آ گیا جس کی قیمت وہ طے نہیں کر پا رہے، جیسے اسراف. لیکن اسراف کے علاوہ بھی مثالیں ہیں، ایک آدھ مثال میں ابھی دے دیتا ہوں اور پھر تو اب مسئلہ آگے بڑھے گا. ابھی میں نے کہا کہ ہر مشتہد کی کتاب میں سیونگ کا خمس واجب، اس کا لاسٹ مسئلہ یہ کمپرومائز. کیونکہ مراجع کرام کے سامنے وہ ماحول ہے جہاں 99% لوگ خمس دیتے ہیں، صرف 1% خمس نہیں دیتے، تو ان کا مسئلہ سب سے آخری ہی ہوگا. اور ہمارے سامنے وہ ماحول ہے کہ جس میں 99% لوگ خمس نہیں دیتے ہیں، صرف 1% دیتے ہیں، اور اس 1% کے بھی 99% بغیر حساب کتاب، بغیر مسئلے مسائل کے دیتے ہیں. تو کتنا بنے گا یہ آپ ذرا کمپیوٹر سے ہم کو بتائیے گا کہ اس 1% کے بھی 99% کے پاس خمس کی پیمنٹ ہے، وہ سارے جو شریعت کے مسائل ہیں اس کا خیال نہیں. اس لیے ہم نے اسٹارٹ یہاں سے لیا. مگر میں نے کہا نا کہ اس مسئلے خمس دینے والے بھی آ جاتے ہیں، جیسے اسراف وہ گناہ، کہ بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو خود پرسنلی یہ فیصلہ کر پائیں کہ کتنا اسراف میں نے کیا. یہ آسان مسئلہ بھی نہیں. تو اس کا ایک سلوشن ہے کہ کمپرومائز، اور دوسرا سلوشن تو یہ ہے کہ آپ نے کہا میں اسراف کے چکر میں نہیں پڑتا ہوں، پورا کے پورے خرچ کا خمس دے دیتا ہوں. اور اس کی ایگزامپل ہے، مثلا یہ جو میں اب جو ایگزامپل دے رہا ہوں یہ بھی بہت پیش آنے والی ہے. پرفیوم کی بوٹل ہے آپ کے پاس، سال بھر اس کو خرچ کرنے کے بعد جتنا پرفیوم بچ جائے اس کا خمس واجب. اور نارملی میں نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس، ہم لوگ تو عطر والے لوگ ہیں اس لیے اتنا مشکل مسئلہ پیش نہیں آتا، ملتا کتنے کا 2 روپے 3 روپے 4 روپے کی شیشی جو وہ بس میں آواز لگا کے بیچتے ہیں نا بندر روڈ پہ صدا. لیکن پرفیوم والے سنا ہے کہ بڑا اس میں خرچ کرتے ہیں، اور حدیث پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے، اگرچہ اس کی ورڈنگ کے یہ معنی تو مت لیجئے کہ کچھ مقامات پہ اسراف کرنا جائز ہے بلکہ اچھا. نمبر ایک حج کا سفر، اور نمبر دو خوشبو، کیونکہ پیغمبر کی بہترین اور پسندیدہ سنتوں میں خوشبو تھی. تو اب یہ پرفیوم والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دیکھا یہی ہے کہ وہ 8-10-15 شیشیاں رکھی ہوتی ہیں ان کے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر، کبھی یہ لگائی، کبھی وہ لگائی، کبھی وہ لگائی، کبھی تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو لگا دیا. اچھا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو طریقہ ہم جیسے لوگوں کا ہے جو بہت ہی کفایت شعاری کے ساتھ عمل کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارا دوست ہوگا تو کفایت شعاری کہے گا، دشمن ہوگا تو کنجوس بکیچوس کہے گا کہ جب تک کہ پہلی بوٹل ختم نہ ہو دوسری بوٹل کھلے گی نہیں، آئے گی نہیں. لیکن پرفیوم کے ساتھ 8 بوٹل ہیں، آپ نے ایک ساتھ استعمال کرنا شروع کی، سال کے آخر میں پتا چلا کہ سب میں تھوڑا تھوڑا پرفیوم بچ گیا. اب یہ کمپرومائز کا مسئلہ، اس لیے کہ پرفیوم کی بوٹل میں جتنا بچا ہوا پرفیوم اس کا بھی خمس واجب، بچی ہوئی چیز کا خمس واجب، بچی ہوئی چیز کے اندر یہ پرفیوم بھی آ گیا. تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں کہاں حساب کتاب کروں، جو اس کی قیمت پوری قیمت کا 7 بوٹل ہیں، ہر بوٹل مثلا $70 کی ہے، تو میں $700 کا خمس دے دیتا ہوں. ایک تو یہ طریقہ، یہ تو خیر ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کو شریعت بالکل مان لیتی، لیکن یہ ایکچوئل واجب نہیں، یہ آپ پر جتنا واجب تھا آپ نے اس سے بڑھ کے کیا. اور جو دوسرا طریقہ وہ یہی کمپرومائز کا طریقہ، اب جس وقت جتنا پرفیوم بوٹل میں بچا ہے اس کی کیا قیمت ہوگی, ایگزیکٹ کیلکولیشن بہت مشکل. اب کمپرومائز ہوگا, کہے گا مشتحد کا وکیل کہے گا کہ $70 کی بوٹل اور ایسا لگ رہا ہے کہ 1/10 اس کا بچا ہے, ہم اندازن $7 اس کو مان لیتے ہیں, اور یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ ہے تو میری طرف سے معاف, اور اگر اس سے بھی کم ویلیو ہے تو آپ کی طرف سے معاف. یہ بھی ایک کمپرومائز کا مسئلہ. آپ کو کسی نے گفٹ دیا کہیں سے لا کر, اور اس علاقے کے اندر نئی چیز ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کتنے کا ہے, وہ اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہو رہا. اب جن مشتحد کی نگاہ میں گفٹ پہ خمس واجب ہوتا ہے, ایک سال کے بعد پڑا رہا آپ کے پاس کپڑا, پڑی رہی کوئی ایسی چیز آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے کی, حج سے, زیارت سے, عمرے سے, ادھر ادھر سے لوگ بہت سے گفٹ لا کے دے دیتے, تو استعمال نہ ہو تو اس کا خمس واجب, لیکن اس کی قیمت کا اندازہ نہ ہو. یہی طریقہ کار. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ اس کی قیمت لگا لیں, لیکن ایکچوئل واجب کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وکیل کے پاس جائیں گے. تو وکیل کی ضرورت ہمارے ماحول و معاشرے میں بار بار پڑے گی. جو لاسٹ لیکچر میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ آرگنائزیشن کو اجازے ملتے ہیں اور وکیل الگ چیز ہوتی ہے. ہم بعض اوقات سمجھتے دونوں ایک ہیں, ان کو بھی خمس دے سکتے ہیں, ان کو بھی خمس دے سکتے ہیں. مسئلہ خالی خمس دینے کا نہیں, خمس سے ریلیٹڈ کتنے ہی پرابلم سالو کرانے کا ہے جو آرگنائزیشن, اجازے والی آرگنائزیشن سالو نہیں کرا سکتی. خیر, کچھ باتیں اب دوران تقریر آتی رہیں گی. تو خلاصہ کیا تھا کہ بات جو چلی تھی پہلے مسئلے پہ وہیں پہ رک گئی, اور اس لیے رکی کہ بہت اہم مسئلہ سامنے آ گیا کہ سارا سال جتنا آپ خرچہ کریں گے, خرچہ کرنے کے بعد جو بچے اس پر خمس واجب ہوگا. لیکن دو خرچے ایسے ہیں کہ جو آپ خرچ کر چکے ہیں, آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, آپ کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی اس کا خمس آپ کو دینا, لیکن خمس دینا ہے. خمس غلط فہمی نہ ہو کہ فرض کیجئے کہ آپ نے $10,000 کے بدلے $15,000 خرچ کیے, تو $5,000 ایکسٹرا خرچ کیے, یہ پورے پانچ نہیں دینا, $5,000 کا خمس یعنی $1,000. اچھا, اب جو مسئلہ چل رہا تھا کہ آپ نے خرچہ کیا, خرچہ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس بچ گیا اس بچت کا خمس آپ کو دینا. بیچ میں ایک مسئلہ آ گیا کہ جہاں بھی آپ کیلکولیشن میں غلطی کر جائیں یا فیصلہ نہ کر پائیں تو وہاں پہ مرجے یا اس کے وکیل کے پاس جانا ہے. اچھا, اب یہ ایک جملہ, اس ایک جملے کے اندر یہ دو چیزوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے. اب میں اردو ہی میں لکھوں گا اس لیے کہ اس کی انگلش تو ممکن نہیں ہے میرے لیے. سال بھر کے خرچ کے بعد, سال بھر کے خرچ کے بعد, اب اس میں لفظ خرچ, خرچہ کسے کہتے ہیں, اس میں آ گیا کہ دو خرچے ایسے ہیں کہ اس میں بھی دینا ہے, اور یہ لفظ سال. اب اس میں دو تین مسئلے آ رہے ہیں. لیکن یہ پہلا جملہ ہے, صرف پہلا جملہ, پہلا مسئلہ, لیکن ایک ایک لفظ اس کے اندر ڈیٹیل چاہتا. میرے ذہن میں ایک بات تو ہے کہ خمس کے سارے مسئلے یہاں نہیں بتانا ہے, یعنی فی الحال تو ہم نماز سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں, اس لیے اہم اہم مسئلے. تو یہ میرے حساب سے سارے اہم مسئلے ہیں, غیر اہم تو اس کے علاوہ بھی بہت ہیں. سال, سال کا مطلب کیا ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. سال میں اسلام نے آپشن آپ کے پاس رکھا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں جتنے سال رائج, یعنی اسلامی سال جو 354 ڈیز کا ہوتا ہے, اور انگریزی سال جو 365 یا لیپ میں 366 کا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے علاقے میں کوئی اور سال بھی رائج, چائنیز کا سال کتنے کا ہوتا ہے, لونر ہوتا ہے, لیکن کتنا, اچھا وہی 354, کیونکہ ایران کے پاس ایک عجیب تیسرا سال ہے, ایران کے پاس ایک تیسرا سال ہے جو لونر اور سولر کو ملا کر ہے. وہ اس وقت غالباً, ویسے تو ہم 1422 کے قریب پہنچ رہے ہیں, یہ جو ہجری ہے, اور انگریزی حساب سے تو 2001 ہے. ایران میں کوئی 1380 والا سال چل رہا ہے, وہ لونر اور اس کو ملا کر ہے, اور اس کے لیے میں وقت نہیں برباد کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ چائنیز کا سال, لیکن اگر وہ علاقے میں رائج ہو, علاقے سے مطلب سینٹ الباس نہیں ہے بلکہ مثلا پورے آسٹریلیا میں رائج ہو, یہاں تو چائنیز زیادہ رائج ہے, اس کے بارے میں آپ سے بہتر میں گواہی دے سکتا ہوں. اچھا تو خیر, خلاصہ یہ ہے کہ سال شریعت نے ایک شرط رکھی ہے, جس علاقے میں آپ ہوں وہاں پہ جو سال چل رہا ہو. بس ہمارے یہاں نارملی دو سال ہے. اچھا ہاں, یہ جملے کے اندر وضاحت ضروری, ہجری سال جو ہے نا یعنی لونر, وہ تو آپ دنیا کے ہر علاقے میں خمس کے لیے چلا سکتے ہیں, چاہے وہاں رائج ہو چاہے رائج نہ ہو, چاہے لوگوں کو پتا ہو چاہے لوگوں کو پتا نہ ہو. وہ تو اسلام کی چیز ہے, وہ اسلام کی پہچان ہے, وہ اسلام کی شناخت. اس کے علاوہ ہجری تو ہر جگہ چلے گا, اس کے علاوہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی اور سال چل رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے. یہ تو بہت مختصر میں نے مسئلہ بتایا, اس میں بھی تفصیلات ہیں لیکن کیا فائدہ. آئیے اس کے بعد کا جو وہ مسئلہ شب جمعہ کی مجلس میں آ گیا تھا. سال بھر کے خرچے کے بعد آپ کو ایک سال بھر کا حق دیا ہے اسلام نے کہ اس سال میں جتنا چاہے خرچ کرو, لیکن یہ سال بھر کا خرچ جو ہے نا, یہ فیسلٹی شریعت نے دی ہے آپ کے لیے میکسیمم لیمٹ کی, ورنہ اس کی بھی آپ کو اجازت کہ آپ چھ چھ مہینے کے بعد خمس دیں, آپ تین تین مہینے کے بعد خمس دیں, آپ منتھلی خمس دیں, آپ ویکلی خمس دیں, آپ ڈیلی خمس دیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس کوئی رقم آ گئی ویسے ہی اس رقم پہ خمس واجب ہو گئے, البتہ اس کے پیمنٹ کے لیے آپ کو ایک سال کی مہلت دی گئی. دنیا بھر میں جب بھی کوئی بل وغیرہ آتا ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اتنا پیمنٹ کرنا اور اتنی آپ کو مہلت دی جا رہی ہے, کہیں ایک ویک, کہیں دو ویک, کہیں ایک مہینہ, کہیں تین مہینہ. تو سال بھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال بھر بعد ہی دینا, سال بھر کا مقصد یہ کہ جیسے ہی کوئی رقم آپ کے پاس آئے اسی وقت خمس تو اس پر واجب ہو گیا, لیکن آپ کو ایک سال کی اجازت ہے کہ اس کا پیمنٹ آپ ایک سال کے اندر اندر کر سکتے ہیں, ایک سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی آدمی نے لونر سال کو اختیار کیا یعنی ہجری سال اسلامی سال, اور دوسرے نے سولر ایئر کو اختیار کیا جو کرسچن کا سال ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ جس نے کرسچن والا سال اختیار کیا اس کو ہر سال گیارہ مہینے ایکسٹرا مل جاتے ہیں, وہ آپ کی مرضی. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سال تو بنا اسلامی اور اس کے بعد جب پورا سال آپ کا ہو جائے آپ اس کے پانچ دن بعد خمس دیں اور کہیں کہ جی وہ تو شریعت نے ویسے ہی گیارہ دن کی اجازت دی ہے. نہیں, شریعت کہتی ہے کہ ایک دفعہ طے کر لو تمہیں کیا سال رکھنا ہے, یہ رکھنا ہے کہ وہ رکھنا, سال کو چینج کرنے کی اجازت. لیکن جب ایک سال آپ نے بنا لیا تو وہ والا سال کمپلیٹ ہونے تک آپ کو خمس دینا ہے, اس کے اندر پھر آپ ایک دن بھی ایکسٹرا نہیں لے سکتے. دیکھیں گیارہ دن کا فرق پڑتا, لیکن یہ اس وقت تو ہمیں اعتراض کرنے کا حق ہے کہ اگر شریعت کہے کہ تم اسلامی سال بناؤ اور تم کرسچن, لیکن اگر اس نے شروع سے ہی ہم کو آپشن دیا تو ہم نے اپنی مرضی سے اسلامی سال لیا تو پھر ہمیں اسی کو فالو کرنا ہوگا. لیکن اصل مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا, جمعرات کی مجلس میں یہ بات آ چکی ہے اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں, ورنہ اسی ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا جس کے اندر وہ میں نے ساری تفصیلات بتائی تھی کہ لوگ سال کیوں چینج کرتے ہیں. تو یہ جو ابھی آپ نے مسئلہ سنا کہ ایک ڈیٹ آپ فکس کر لیں تو نیکسٹ ایئر جب یہ ڈیٹ آئے گی اس وقت تک آپ کو خمس دے دینا, اب اس سے پہلے بیچ میں آپ جب چاہیں دینا چاہیں آپ کی مرضی. اسی لیے ڈیٹ چینج کرنے کا, اگر کسی وجہ سے ایک ڈیٹ رکھنے کے بعد اب آپ ڈیٹ چینج کرنا چاہیں تو شریعت نے ایک طریقہ اس کا بتایا, اور وہ طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس لیے زیادہ وقت اس میں نہیں لگاتا, لیکن بہرحال احتیاطاً شب جمعہ کی مجلس اور ویڈیو ریکارڈنگ کے فرق کی وجہ سے اس کو بتا رہا ہوں. فرض کیجئے کہ ہم نے 30 جون کی ڈیٹ رکھی ہے تو ہر سال ہمیں 30 جون کو خمس دینا, نیکسٹ ایئر بھی جب 30 جون آئے گا, یہ پہلا سال, یہ دوسرا سال, یہ تیسرا سال, اسی طرح سے. اب اگر کسی وجہ سے ہم یہ چاہیں کہ بجائے جون کے اکتوبر میں خمس دیں, اس سال ہم نے پہلے سال 30 جون کو خمس دیا, اگلے سال 30 جون کو خمس دیا, اب ہم چاہتے ہیں 30 اکتوبر کو دیں, تو تھرڈ ایئر یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اکتوبر کی 30 کو خمس دیں. اس لیے کہ پھر یہ سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر میں 12 نہیں 15 مہینے بلکہ 16 مہینے 16 مہینے کا سال ہو گیا جو جائز نہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر اس کا طریقہ یہ کہ سیکنڈ ایئر 30 جون کو آپ نے خمس دیا, پھر سیکنڈ ایئر ہی 4 مہینے کے بعد 30 اکتوبر کو خمس دے دیجیے, صرف 4 مہینے کے بعد. جب 4 مہینے کے بعد آپ نے خمس دے دیا, نیکسٹ ایئر آپ 30 اکتوبر کو دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ جی یہ فیصلہ جو سال چینج کرنے کا, یہ تو ہم نے اکتوبر کے بعد کیا, تب بھی کوئی بات نہیں, 30 جون کو خمس تھا, اب آپ اس سال بھی اس سال تھرڈ ایئر بھی 30 جون کو دے دیں. اگر یہ فیصلہ آپ نے نیکسٹ ایئر کے بعد 30 جون کو دے دیں, پھر اس سال اکتوبر میں دے دیں. یا یہ کہ جون اور جون کے بیچ میں کسی بھی مہینے خمس دے دیجیے, آپ مارچ میں دے دیجیے, فروری میں دے دیجیے, اپریل میں دے دیجیے, پھر اسی سال اکتوبر میں دے دیجیے, پھر اگلے سالوں میں اکتوبر ہی آپ کا سال بن جائے گا. اور اس طرح سے آپ جتنی بار چاہیں اپنی ڈیٹ آف خمس چینج کر سکتے ہیں. یعنی ایک جاب چھوٹ گیا, نیا جاب آپ کا لگا, اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا خمس جو ہے نا اس جاب کے اعتبار سے ہو, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. آپ ایک بات کا بس خیال رکھیے گا کہ 12 کے 13 مہینے نہ ہونے پائے. 12 مہینے کا حساب کیجیے, اگر ڈیٹ چینج کرنا ہے تو 8 مہینے 7 مہینے بعد خمس نکالیے, اس کے بعد پھر خمس نکال کے اپنی نئی ڈیٹ بنا لیجیے. بزنس آدمی نے شروع کیا ایک بزنس کے بعد دوسرا بزنس, وہ چاہتا ہے میری ڈیٹ بزنس چینج کرنے سے بدلتی جائے, کوئی بات نہیں, بالکل جائز. البتہ جو آج کا اصل مسئلہ تھا, یہ چونکہ شب جمعہ کی مجلس میں آ گیا تھا اس لیے میں نے اس کو بہت شارٹ لیا. سال بھر کے خرچ کے بعد خمس دینا واجب. تو سال بھر سے مطلب ہے میکسیمم لمٹ سال بھر کی ہے, ورنہ بیچ میں آپ جب چاہیں خمس دے سکتے ہیں. لیکن ایک ایسا آدمی کہ اس پر تو واجب ہے کہ سال بھر سے پہلے ہی خمس دے, نہیں بھائی اس بیچارے پہ کیسے واجب ہے, اس کے وارثوں پہ واجب ہے. اب سمجھ گئے آپ اس سے مطلب کیا ہے, کہ ایک آدمی کی فرسٹ کی جو ڈیٹ آف خمس ہے ہر سال 30 جون. جون اس لیے بار بار میری زبان پہ آ رہا ہے کہ یہی میری برتھ ڈے کا مہینہ ہے, ڈیٹ میں نے جان بوجھ کے نہیں لکھی ہے کہ لوگ کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے. اچھا تو اب 30 جون ہے ایک آدمی کی ڈیٹ, ہر سال اس کو 30 جون دینا. لیکن اگر یہ 30 جون سے پہلے مر گیا تو جس مہینے مرے گا, جس دن مرے گا, جس تاریخ کو مرے گا, اس تاریخ کو اس کا سال کمپلیٹ ہو گیا, یہ بیچارہ تو مر گیا, اس کے وارثوں پہ واجب ہے کہ اب اگر 30 جون سے لے کر اس کی موت کی تاریخ تک اس کے پاس جو پیسہ, جو سامان, گھر کا جو راشن بغیر استعمال کے, سب کا خمس دینا واجب اس کے مال میں سے ہے, لیکن ذمہ داری آ گئی وارثوں پر. اب مثلا 30 جون کو اس نے اس سال خمس نکالا اور پھر وہ 30 دسمبر کو 6 مہینے کے بعد مر گیا, بس 30 دسمبر کو اس کی پوزیشن دیکھی جائے کہ اس کے گھر میں بغیر استعمال کیے کپڑے کون سے رکھے تھے, اس کے گھر میں کھانے پینے کی کیا چیزیں تھیں جو یوز نہیں ہوئی, اس کے پاس خمس 30 جون کو نکلا, اس کے بعد سے لے کے 30 دسمبر تک مثلا اس کے پاس کتنا کیش بڑھ گیا, یہ سب کا خمس دینا. بلکہ اگر ہم اس کو 3 دسمبر کر لیں تو اس لیے سمجھانا آسان ہو جائے گا کہ 30 جون کو خمس نکالا, اب اس کے اوپر نیکسٹ 30 جون کو خمس واجب ہوتا, 3 دسمبر کو مر گیا, اس نے عید وغیرہ کے لیے جو کپڑے اپنے بنائے تھے وہ سال بھر نہیں رکھنا تھے, وہ 17 دسمبر کو عید ہے انشاءاللہ, اس سال 17 دسمبر کو پہن لینا تھے اس کو, جون میں خمس نکالا ہے 17 دسمبر کو یوز کرنا تھی چیز لے کے, مر گیا یوز کرنے سے پہلے, تو اس کے اوپر بھی گھر والوں پر واجب ہے خمس دینا. یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ ایسی چیز چھوڑ کے گیا ہے جو سال بھر سے پہلے استعمال ہو ہی جاتی, ہو ہی جاتی نہیں چلے گا, نہیں ہو سکی وہ مر گیا. یہ والا واجب جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ 0.00001% گھروں میں بھی نظر نہیں آتا. یعنی جیسے ہی کوئی آدمی مرے, اگر مرنے والا خمس نہیں دیتا ہے تو اس کے وارثوں کو کچھ خوف خدا ہوتا ہے, کچھ وہ دوڑتے بھاگتے ہیں اس کا گناہ معاف کرا ہو, مال کو حلال کرو. اور اگر کوئی ریگولر مرنے والا کوئی ریگولر خمس دے رہا, ایسا آدمی مرا, تو اس کے وارث بڑے اطمینان سے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا باپ تو انتہائی پابند شریعت تھا, نماز روزہ حج خمس سب کچھ کرتا تھا, پابند شریعت والوں کے لیے تو مسئلہ اور مشکل ہے. خیر مرنے والے کا تو اس میں اب کچھ نہیں ہے, لیکن وارثوں کی ذمہ کہ جہاں باقی سارا غم کر رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور جو کچھ اس کے ڈیوز لینے کی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, ویسے ہی اس کے خمس کی بک کو کلوز کریں, جو اس وقت کی پوزیشن ہے اسے لکھیں اور اس کے اعتبار سے خمس دے. یقیناً ہر آدمی کے گھر میں جس دن وہ مرتا راشن کھانا پینا کچھ تو پڑا ہوگا. یہ وہ جو راشن اس کے گھر میں پڑا وہ کون سا ہے؟ یہ ایسا راشن ہے جو اسی مہینے ختم ہو جاتا, تو اس سے خمس نہیں آتا. لیکن اب ختم نہیں ہوا اور وہ مر گیا, اس سے جو خمس آئے گا. پہلی دسمبر کو اس نے گروسری لی, یقیناً نصف یعنی پہلی جنوری سے پہلے ختم ہو جاتی ہے گروسری, لیکن چونکہ 3 دسمبر کو وہ مر گیا, اس کا خمس دینا واجب ہو جائے گا اس کے وارثوں پر. تو یہ ایکسیپشن تھا لفظ سال کا کہ نارملی سال بھر کے بعد آپ پہ خمس آتا, لیکن اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تو جتنے عرصے کے بعد بھی انتقال ہوا ہو, 1 مہینہ ہو کہ 6 مہینے ہو کہ 8 مہینے ہو, اس کے لاسٹ خمس اور آج جو وہ مرا اس کے بیچ کی ساری غیر استعمال شدہ چیزوں کا خمس دینا واجب. اچھا اب ہم اصل مسئلے کو مکمل کرنے کے بعد جو میں دوبارہ لکھ رہا ہوں, سال کے خرچ کے بعد سیونگ پر خمس واجب ہے. سال کی تشریح ہو گئی, خرچ کی تشریح ہو گئی, سیونگ پہ خمس واجب ہے. مگر جو اب تک میں کہتا آتا تھا وہ لکھ بھی رہا ہوں, مگر 10 چیزیں خمس سے 10 چیزیں خمس ایگزمپٹڈ ہیں. مسئلے کو 10 چیزوں سے ملائیے, سال بھر کے خرچ کے بعد سیونگ کے خمس واجب. 10 چیزیں ایسی ہیں کہ سال بھر کے خرچ کے بعد آپ کے پاس بچ گئیں, استعمال نہیں ہوئی, تو آپ اصول مسئلہ کہتا ہے کہ اس پر خمس دو, مگر 10 چیزوں کو شریعت نے ایگزمپٹ کیا ہے, جس میں سے پہلی چیز گفٹ, جس کے اندر 2 مراجع کا اختلاف تھا جو میں نے تشریح کر دی, لیکن مزید تھوڑی سی تشریح آئندہ لیکچر میں آئے گی گفٹ کو سمجھانے کے لیے کہ گفٹ کیا کیا چیزیں ہماری زندگی میں گفٹ کے اندر آتی ہیں. دوسری اور تیسری چیز اتنی اہم نہیں ہے, لیکن بہرحال مسئلہ کمپلیٹ ہو اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. دوسری چیز ہے مہر. اس کے لیے اب تک لفظ طے نہیں ہو پایا, شاید ڈوری کسی نے کہا, کسی نے کہا کہ ڈاور, کسی نے کہا یہ غلط ہے, کسی نے کہا یہ صحیح. صحیح آپ نے کہا, غلط دوسروں نے کہا. اچھا خیر, تو ڈاور یا جو بھی ہو, مہر, مہر کی رقم کے 2 حصے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں مہر کا مسئلہ اتنا اہم نہیں, لیکن وہی بات ہے کہ توزیع المسائل یا مرجع کی جو خمس کی کتابیں, اس میں مہر کے اوپر کئی مسئلے آتے ہیں. ہمارے یہاں ایک جملے کا مسئلہ بھی زیادہ لگتا ہے, کیونکہ وہی ہمارے ماحول میں مہر اتنا اہم نہیں, ایران اور عراق میں بہت اہم ہے. تو مہر جو ہے ایران اور عراق میں مہر دیا جاتا ہے, ہمارے یہاں صرف پیپر پر لکھا جاتا ہے, اور وہ بھی ذرا پرسٹیجس پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے کہ فلاں لڑکی کا مہر 50,000 ہے اور فلاں کا 1,00,000 ہے اور فلاں کا 1.5 لاکھ اور فلاں کا 32 روپے اور 8 آنے. یہ آپ نہیں سمجھیں گے, 32 روپے 8 آنے جو ہے یہ تو صرف پاکستان اور انڈیا کے کچھ لوگ سمجھ پائیں گے. خیر ایران میں ایسا نہیں, وہاں تقریباً وہ سسٹم ہے جسے ہم لوگ کبھی کبھار پاکستان کے جتنے لوگ ہیں نا مذاق کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں کے کچھ لوگ تو بیٹیاں بیچتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں, سرحدی علاقے ہیں, جہاں پہ آج کل یہ سارا ٹینشن وینشن چل رہا ہے طالبان سے ملے ہوئے, وہاں پہ یہ تصور ہے. لیکن یہ ایران عراق اور پوری عرب دنیا کا ہے, یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں. سعودی عرب کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ, لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پاتی. کیوں نہیں ہو پاتی؟ کہ والدین غریب ہیں. جی نہیں, والدین غریب نہیں, لڑکے والے سے ایک رقم مانگنا پڑتی ہے. یعنی لڑکی والے چاہتے ہیں کہ ہم نہ مانگیں, لیکن مانگنا پڑتی ہے. ورنہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے بے شرم بے غیرت بے حیا والدین ہیں کہ اپنی بیٹی کو اٹھا کے ایسے ہی بھیج دیا. وہ رقم کتنی ہوتی ہے وہ رقم؟ آج کل سعودی عرب میں کیا حساب چل رہا ہے آپ کو اتنا اندازہ شاید پھر بھی نہ ہو. 1,00,000 ریال یعنی 50,000 آسٹریلین ڈالر پہلے کیش دینا ہے, خالی پیپر پہ نہیں لکھنا. اور اگر کسی باپ نے 40,000 ڈالر میں اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو ساری زندگی وہ لڑکی اور اس کی نسلیں بدنام ہو گئیں کہ ضرور اس لڑکی میں کوئی عیب تھا, کوئی خرابی تھی, کوئی اس نے گڑبڑ کی تھی کہ والدین نے جوں توں کر کے اٹھا کے اس کو بھیج دیا باہر. تو یہ وہاں پہ مسئلہ بہت سیریس مسئلہ ہے. تو اس کے اندر دو حصے بنتے ہیں. لڑکا ہر سال پیسے جمع کرتا ہے 10,000 ڈالر تو جا کے 10-12 سال میں وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بیٹی اپنی دلہن کو مہر دے. یہ جو رقم لڑکا جمع کرے گا اس پہ ہر سال خمس دینا. لیکن جب یہ مہر کی رقم لڑکی کے ہاتھ میں آ جائے گی, لڑکی کو جو مہر ملا ہے اس پر زندگی میں کبھی خمس نہیں ہے, چاہے یہ ایز اٹ از بینک کے اندر 10 سال رہے, 20 سال رہے, 50 سال ہے. اب جیسا میں نے کہا کہ ہمارے یہاں اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں, 32 روپے اگر اس کے ہاتھ میں آ گیا اس نے خمس دیا کہ نہ دیا کیا فرق پڑا. یا یہ کہ کتنا خوجوں میں 14,000 ہو گیا نا, 14,000 یا کچھ تولے سونا ہوا ہے, اور آپ لوگوں کے یہاں تو شاید 14,000 نہیں ہے, کم ہے. خیر خلاصہ یہ ہے کہ 32 روپے ہو یا 1,50,000 روپے ہو, جو مہر اس کو ملا ہے نا وہ خون سے ایگزمپٹڈ ہے. لیکن یہی میں نے کہا تو تھوڑا مذاق کی بات تھی, پیش نہیں آتا ہے مسئلہ. تیسرا ہے خلا منی. یہ تو اس سے بھی کم مسئلہ پیش آتا ہے, اس لیے میں اس کو چھوڑ کے ادھر آگے بڑھ جاتا ہوں. خلا منی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے, اور شوہر یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے, مجھے کوئی تم سے شکایت نہیں ہے, کوئی کمپلین نہیں ہے, میں طلاق نہیں لینا چاہتا. وہ لڑکی کہے کہ بہرحال ڈیو ٹو اینی ریزن میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو شریعت نے کہا ہے کہ اس صورت میں لڑکی کو ایک حق ہے طلاق لینے کا, خلا, اس کو خلا کہتے ہیں. لیکن اس میں شوہر کو راضی کرنا ہوتا ہے, اور خلا کی پہلی شرط یہ کہ خلا ان ریزن سے نہ ہو جس سے عورت کو ویسے ہی طلاق مل جاتی ہے, یعنی شوہر مارتا ہے, فزیکل ٹارچر, مینٹل ٹارچر, نان و نفقہ مینٹیننس نہیں دیتا, اس کی وجہ سے نہ ہو. شوہر اپنے ساری ڈیوٹیز پوری کر رہا اور بیوی کہتی ہے کہ بہرحال ڈیو ٹو اینی ریزن میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو شوہر کو ایک حق ہے اس صورت میں کہ وہ کہے کہ 5,000, 10,000, 30,000 ڈالر دے دو, میں تمہیں طلاق دے دوں گا. یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں, مجھے انڈیا کا نہیں پتا, خلا کے مسئلے بڑے بہت زیادہ غیر شیعہ فقہ سے مکس اپ ہونے کے نتیجے میں گڑبڑ سڑبڑ ہو گئے. وہ جگہیں جہاں پر عورت طلاق لینے میں جسٹیفائی ہے وہاں پہ شوہر ایک پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا, اور اگر ہم اس کی ڈیمانڈ پوری نہ کریں تو وہ کہے کہ میں طلاق نہیں دیتا تو مت دو, وہ مشتہد کے وکیل کے پاس جا کے طلاق لے سکتی ہے. خلا اسے کہتے ہیں جو واقعا, ابھی آپ جس کو کبھی بہت مذاق کی بات سمجھتے ہیں, یہ شریعت میں ہے بھی. مجھے یاد ہے کہ جب لوگ اتنا باہر نہیں نکلے تھے 74-75 میں, شریعت کے بہت سے مسئلے ہم پاکستان میں بتاتے تھے تو لوگ مذاق سے اڑاتے تھے کہ ان مسئلوں پہ کون عمل کر سکتا. نابالغ سے کام لینا, جو آج کل چائلڈ لیبر کے نام سے ساری دنیا کا مسئلہ ہے, سب لوگ جان گئے, ادھر لوگ یقین نہیں کرتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا. خلا کا مسئلہ, خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت یہ کہے کہ تم نے اپنی ڈیوٹیز میں کوئی کمی نہیں کی ہے, لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. جو اکثر یہاں کیس آتے ہیں کہ جی وہ شوہر خراٹے بہت لیتا, میں خراٹے لینے والے شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی. ٹھیک ہے, اسے حق ہے کہنے کا, البتہ اس میں شوہر پھر اپنی خوشی سے طلاق دے کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں رہنا چاہتی میں زبردستی نہیں کرتا. اگر کوئی جینیئر ریزن بتائے کہ بھائی تم مینٹیننس پورا نہیں دیتے, وہ تو خلا نہیں ہوئی, وہ تو اس کا حق ہے, وہ تو ویسے ہی اس کو طلاق ملے گی. اگر وہ یہ کہے کہ گھر کا کام اس سے بہت لیا جاتا, یہ تو ویسے ہی اس کا حق ہے, وہ اس پہ طلاق مانگ سکتی. خلا کہتے ہیں کہ ایسا ریزن ہے کہ جو عام آدمیوں کے سامنے رکھا جائے تو وہ کہیں کہ یہ تو کوئی ریزن نہیں ہوا, مگر عورت کہے کہ بہرحال مجھے چاہیے اس کی وجہ سے طلاق, تو شوہر کو راضی کرے تو ایسے کیوں راضی ہوگا, وہ پیسے مانگے گا, اس کا حق ہے پیسے, اس صورت میں اس کا حق. وہ جو رقم لے گا اس رقم پہ کوئی خمس نہیں. لیکن یہ ہمارے یہاں 99 بھی نہیں 100% نہ پیش آنے والا مسئلہ. اس لیے اس کو اتنا ہی چھوڑ دیجئے. اگر میں پاکستان میں ہوتا اور انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ہوں گا تو یہاں وہاں پہ یہ مسئلہ مجھے پھر بھی بتانا پڑتا, کیونکہ برادران اہل سنت کے ہاں یہ تصور ہے, ویسے ان کی فقہ میں نہیں ان کے عوام کے پاس, کہ اگر شوہر ظلم کرتا ہے تو عورت خلا لے سکتی. وہ خلا نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی اس کا حق ہے. وہ مشتہد کے ذریعے طلاق ملے گی, اس میں عورت نہ اپنا مہر معاف کرے گی نہ کوئی منی اس کو شوہر کو دے گی, کچھ بھی نہیں. خلا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن چونکہ یہ مسئلہ یہاں پیش نہیں آتا ہے اور خدا کرے کہ کبھی پیش نہ آئے. چوتھی چیز ہے جہیز. جہیز کا مسئلہ آپ لوگ بتائیے یہاں کا پرابلم ہے کہ نہیں. نہیں دیتا بھی نہیں ہے کوئی. ہاں مانگنا نہیں دینے کے بعد. جہیز ایک ایسا تصور ہے جو خالصتاً انڈین اور پاکستانی ہے. ایسٹ افریقہ میں ہوگا نہیں معلوم. اچھا تو جہیز اس کا ایران عراق عرب دنیا سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ وہاں الٹا مسئلہ ہے. یعنی وہاں لڑکی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہمارے یہاں جہیز کا مسئلہ ہے. جہیز کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے. کیوں اہم مسئلہ ہے؟ کہ اس مسئلے کے کانٹیکسٹ میں دو تین اور آپ کو مسئلے بتا دوں گا جو آپ کے کام کے ہیں. جہیز تو ابھی کسی کے کام کا مسئلہ نظر نہیں آ رہا. جہیز کے حوالے سے دو تین باتیں, کیونکہ آپ سب آئے تو انڈیا اور پاکستان سے آئے, تو چاہے یہاں کا مسئلہ نہ ہو تب بھی آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. مراجع کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں جہیز کے لین دین کا رواج ہے تو یہ مسئلہ وہاں کے لیے, جن علاقوں میں رواج نہیں ہے اور وہاں پر اگر کوئی آدمی جہیز کی ڈیمانڈ کر لے تو اس کو جہیز پہ خمس دینا پڑے گا. جن علاقوں میں, پہلے مسئلہ سمجھ لیں, جن علاقوں میں جہیز کے لین دین کا رواج ہے اور نارملی پیرنٹس کے لیے ایک سال کے اندر جہیز جمع کرنا بڑا مشکل ہے, دو کنڈیشن. علاقہ وہ ہو کہ جہاں جہیز کا ایک نارمل رواج, اور نمبر دو جہیز کتنا دیا جاتا ہے کہ ایک سال کی سیونگ میں اس کو جمع کرنا بہت مشکل. وہاں پر جہیز کے نام سے والدین جتنے آئٹمس جمع کریں گے اس پہ خمس نہیں ہے, چاہے 10 سال چاہے 15 سال چاہے 20 سال جہیز جمع. جی اچھا آپ کو یہی بتانا پڑے گا جہیز کیا ہوتا ہے. وہ تو مہر ہوتا ہے. داور اور یہ ڈاوری ہمیں تو یہ لگا کہ جیسے مذکر مؤنث مرد اور عورت ہے, داور اور ڈاوری. جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کے پیرنٹس لڑکی کو دیتے ہیں نا کہ کراکری اور فرنیچر اور برتن, کیا کہتے ہیں اس کو گجراتی میں, تاکہ آئندہ کبھی گجراتی لوگوں میں ہم پھنسے. اچھا تو خلاصہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ مسئلہ بالکل بیسک سے سمجھانا پڑے گا. دیکھیے عام طریقہ یہ ہے کہ جہیز کا سامان والدین تھوڑا تھوڑا کر کے رکھتے ہیں. اس سال کچھ کپڑے لے لیے, کچھ زیور لے لیا, کچھ فرنیچر لے لیا, کچھ آئندہ سال, کچھ آئندہ سال, کچھ آئندہ سال. تو اب سوال یہ ہے کہ جو آپ قسطوں میں تھوڑا تھوڑا سامان جمع کر رہے ہیں تو بیٹی کی شادی ہوگی تو دیں گے, اس سے پہلے تو یوز نہیں ہو رہا, تو ہر سال جتنا جمع کیا ہے کیا اس کا خمس دینا واجب؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں, نارملی تو جو اصول ایک عام خمس کا اصول کہ اگر آپ ہر سال تھوڑا تھوڑا سامان جمع کر رہے ہیں تو جتنا ہر پہلے سال جمع اس کا خمس اس سال دے دیجیے, پھر نیکسٹ ایئر جو جمع کریں اس کا نیکسٹ ایئر دیجیے. یہ نارمل طریقہ. لیکن اگر کوئی علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پہ جہیز کا لین دین رائج ہے, بہت کامن ہے, اور اتنا جہیز ہے کہ نارملی ایک سال کی سیونگ میں نہیں بن سکتا, نارملی اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی ملینر آدمی 24 گھنٹے کے اندر پورا جہیز خرید سکتا ہو, لیکن شریعت کے اصول انڈیویجولس کو دیکھ کے نہیں بنتے ہیں. تو اگر ایسا علاقہ ہے جہاں پہ جہیز رائج اور کتنا جہیز دیا جاتا ہے, وہ جہیز دیا جاتا ہے جو ایک نارمل آدمی ایک سال میں نہیں جمع کر سکتا, اگر یہ دو کنڈیشن پوری ہو رہی ہیں تو والدین اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے جو جمع کر رہے ہیں, اب وہ 8 سال میں جمع کریں, 10 سال میں جمع کریں, 15 سال میں جمع کریں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی اسی سال سے, جب پیدا ہوئی ہے وہیں سے سلسلہ شروع ہو جاتا, کوئی خمس نہیں ہے، چاہے یہ سامان 10-15 سال اس کے پاس رہے. پھر شادی ہوگی، بیٹی کو دے گی، بیٹی کو جب ملے گا تو یہ گفٹ بن جائے گا، پھر اس کے اوپر گفٹ کا مسئلہ چلے گا جو پچھلی دفعہ آ چکا. تو خلاصہ سنیے کہ جن علاقوں میں جہیز رائج نہیں، فرق کیجیے ایران میں رائج نہیں، لیکن ایک باپ وہاں کہے کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز دینا چاہتا ہوں، تو وہ جتنا ہر سال جمع کرے گا اس کا خمس اس کو دینا پڑے گا. اب وہ کمپلین کر سکتا کہ جی وہ پاکستانی ہر سال جہیز جمع کر رہا ہے، اس کو تو کوئی خمس نہیں، اور ہم کو ہر سال خمس واجب کیا جا رہا، اور مرجے بھی ہمارا ایرانی بھائی ہے، اور اس کے بعد بھی وہ پاکستانیوں کو فیسلٹی دے رہا. بہت زیادہ جو جاہل قسم کے عوام ہوتے ہیں نا، ان کی زبان پہ یہ جملے آتے ہیں. تو یہ مسئلہ پاکستانی ایرانی کا نہیں، مسئلہ اصول کہ بھائی اگر تمہارے علاقے میں چیز نہیں، تم اس کو شروع کر رہے ہو، تو تمہیں اس کے سارے کانسیکوینسز برداشت کرنا. تو جہیز کے لیے دو باتیں، نمبر ایک ایسا علاقہ ہو کہ جہاں پر جہیز کا لین دین، اور نمبر دو جہیز بھی اتنا لیا اور دیا جاتا ہے جو ایک سال کی سیونگ میں جمع نہیں ہو سکتا ایک نارمل آدمی کے لیے. تو اس میں مسئلہ کیا بنا کہ والدین جو تھوڑا تھوڑا جہیز جمع کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے، پہلے سال سے لے کر شادی ہونے تک والدین کو کوئی خمس نہیں دینا. اچھا اب اس کے اندر ایک پہلے تو ایک سپلیمنٹری مسئلہ سمجھ لیجیے، اور پھر اس سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ سمجھیے، اور آج کی حد تک مسائل مکمل. اس کا سپلیمنٹری مسئلہ یہ کہ یہ فیسلٹی شریعت نے دی ہے اگر آپ سامان جمع کریں، اگر آپ ہارڈ کیش اس کے بدلے جمع کریں، یا اسی طرح کا کوئی انویسٹمنٹ کریں. کیونکہ یہ بات بھی لوگوں کی صحیح ہے کہ اگر ہم نے ابھی سے کپڑے خرید لی، شادی تو 10 سال بعد ہوگی، بہت مشکل ہے کہ یہ 10 سال بعد بھی یہی ڈیزائن، یہی کپڑا، یہی رنگ، یہ سب چل رہا ہو. کیونکہ یہاں تو بہرحال صبح شام فیشن بدلتے رہتے ہیں. بنجتن سینٹر کے اندر جو اماموں کی ولادت کی محفلیں ہوتی ہیں وہ بتا دیتی ہیں، پہلے تو ہم پیرس دیکھا کرتے تھے، یہی دیکھ لیتے ہیں. اچھا خیر، یعنی دیکھتے تھے نا کہ پیرس اس سال نئے فیشن کیا آئے. لیکن یہ بہت اہم، یہ جو ہمارا کلچر ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ ہے، یہاں کے ماحول کے اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت اہم. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ کپڑے جمع کر کے رکھنا بہت مشکل ہے، اسی طرح سے کراکری، اسی طرح سے ایسے کچھ لوگ ہیں جو 10-10 سال 20-20 سال ڈنر سیٹ اور واشنگ مشین رکھی ہے، لیکن اس کے اندر بھی اتنی تیزی سے ترقی ہو رہی کہ آج ہم واشنگ مشین خریدیں 10 سال بعد پتہ نہیں کون سی استعمال ہو رہی، تو اس کے بدلے میں ہم کیش رکھنا چاہتے ہیں. بالکل وہی چیز کہ ہم یہ کہیں خرچ نہیں کریں گے، اس بیٹی کے جہیز کے لیے ہے، اسی جہیز میں دیں گے. پھر بھی مسئلہ یہی کہ جو ایگزمشن ہے وہ سامان یا آئٹمس کو ہے، کیش کو نہیں. اگر آپ کیش ہر سال جمع کر رہے ہیں کہ بھائی جب شادی ہوگی تو $10,000 کا جہیز دینا، تو ہر سال $1,000 جمع کرو، پہلے سال $1,000 جمع کیا اس کا خمس $200 پہلے سال دے دو، نیکسٹ ایئر جو سیونگ ہوگی اس کا خمس دے دو. اور اگر $1,000 کا سامان لے کے آپ رکھ لیتے تو کوئی خمس اس کے اوپر نہیں ہوتا، جب کہ پہلے مسئلے کی وجہ سے ہونا چاہیے کہ سال بھر کے بعد یہ سیونگ ہماری، لیکن اس کے اوپر خمس نہیں ہے اگر جہیز کے نام سے. یہ تو ہوا جہیز کا آج، بلکہ اس دفعہ جو مسئلے بتانا تھے وہ یہاں کمپلیٹ ہوئے. اس کے اندر احتیاطاً ایک بات بتا دی جائے، احتیاطاً، کہ جب ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکی کے پیرنٹس لڑکی کو جہیز دیتے ہیں، تو لڑکے کے پیرنٹس بھی کچھ زیور، کچھ اور سامان اپنے لڑکے کے لیے یا بہو کے لیے تیار کرتے ہیں، وہ بھی اچھی خاصی رقم، اس کے اوپر کوئی ایگزمپشن نہیں. وہ کیش جمع کریں ہر سال تب بھی خمس دینا ہے، سامان جمع کریں 2-3 سال میں، جو ہمارے یہاں لکھنؤ میں تو بری کہلاتا ہے مثلا. اب آپ کو تو جب جہیز نہیں سمجھا سکے تو بری کیسے سمجھائیں گے. تو یہ جو سامان جمع ہوتا ہے جو لڑکے کی طرف والوں کی طرف سے جمع ہو، اس میں کوئی ایکسیمشن نہیں ہے. اچھا یہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا. اگلا سوال یہ کہ جو فیسلٹی شریعت نے جہیز کو دی، کیا اگر جہیز کی طرح سے ہماری زندگی میں اتنی ہی امپورٹنٹ کچھ اور چیزیں ہوں جو ہمارے لیے ضروری بھی ہوں، اور ہم ایک ساتھ اس کو نہیں خرید سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتے ہیں، کیا اس میں بھی یہ ایگزمپشن ہے؟ فار ایگزامپل، مراجع کرام ٹاپ آف دا لسٹ رکھتے ہیں مکان، ہمیں مکان چاہیے، اور ہم جس علاقے میں ہیں وہاں پہ مکان بنانا یا جائیداد بھی ہر آدمی کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے, اور ہم اتنا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ جا کے ایک ہی سال کی آمدنی سے مکان بنا لیں. یعنی جہیز کی ساری کنڈیشن اگر ہم مکان پہ لے آئیں کہ ہمارے علاقے میں مکان ہونا ضروری اور ایک ساتھ ہم مکان نہیں بنا سکتے, تو ہم اسی طرح سے جہیز کی طرف سے اگر مکان قسطوں میں بنائیں. اب اس کے مراجع نے دو تین طریقے بتائے, کہا کہ ہر سال ایک اماؤنٹ جمع کرتے ہیں $5,000-$5,000, تین سال بعد, چار سال بعد, پانچ سال بعد ہم مکان خریدیں گے. جواب دیا کہ کیش تو جہیز میں بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے, تو مکان کے لیے اگر آپ ہر سال جمع کریں تو اس کے اوپر یقیناً خمس دینا کوئی ایگزمپشن نہیں. نیکسٹ مسئلہ وہ یہ ہے کہ چلیں ہم نے کیش نہیں لیا, ہم سامان خریدتے چلے گئے, اس سال ہم نے پلاٹ خرید لیا, نیکسٹ ایئر ہم نے مثلاً جو اسٹیل اور لوہا وغیرہ استعمال ہوتا ہے وہ خرید لیا, اس کے نیکسٹ ایئر مکان کے اندر سیمنٹ ویمنٹ جو ہوتی ہے, یہ تو بلڈرز یا تھوڑا بہت آپ کا بھی تجربہ ہوگا ندیم صاحب, تو یہ تھوڑا تھوڑا سامان جمع کر رہے ہیں, پانچ سال بعد اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ان سب کو جمع کر کے مکان بنا لیے, تو کیا اس سامان پر ایگزمپشن ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں. دیکھیے وہی جہیز والا مسئلہ, لیکن ایگزمپشن نہیں. یعنی جہیز ہم تھوڑا تھوڑا جمع کر رہے ہیں, ایگزمپشن. مکان کے لیے تھوڑا تھوڑا سامان جمع کر رہے ہیں, کوئی ایگزمپشن نہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سامان کے بجائے مکان ہی تھوڑا تھوڑا بنا رہے ہیں, اس سال کی سیونگ ہوئی, سال پورا ہونے سے پہلے کمرہ بنا دیا, نیکسٹ ایئر سیونگ ہوئی, ایک دوسرا کمرہ بنا دیا. اب یہ چیزیں پاکستان میں پیش آتی ہیں, یہاں پہ شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا, کوئی کمپٹیشن سرٹیفکیٹ وغیرہ کے بغیر آپ رہنے بھی شاید نہ جا سکتے ہو, پاکستان میں تو ایسا نہیں. لیکن جنرل مسئلہ فرما رہے ہیں کہ اگر مشتحد کے جملہ, اگر آپ نے مکان قسطوں میں بنایا, سامان جمع نہیں کیا, مکان بھی قسطوں میں بنایا, رہنے چلے گئے تو ٹھیک, رہنے نہیں گئے, آپ نے اس دفعہ خالی ایک کمرہ بنایا, نیکسٹ ایئر اس کے ساتھ ٹوائلٹ اور باتھ روم اور کچن بنایا, اس کے بعد دوسرا کمرہ بنایا, پھر رہنے گئے, ہر سال جتنا بناتے گئے اس کو خمس دینا. خلاصہ یہ کہ جہیز کے علاوہ اور جو انسان کی ضروری چیزیں, اور وہ انسان ہے جو ایک سال کی سیونگ میں یہ نہیں بنا سکتا, مکان ہے, گاڑی ہے, مثلا گاڑی خریدنا, تو جہیز والا ایگزمپشن کیا دوسری ضروری چیزوں میں بھی ملے گا؟ جواب ہے بالکل نہیں. چاہے کیش ہو, چاہے سامان ہو, چاہے تھوڑا تھوڑا وہ بنتا بھی چلا جائے, اس کا فزیکل وجود بھی نظر آنے لگے, باقی کسی چیز میں یہ ایگزمپشن نہیں, سوائے امام خمینی کے. ایک امام خمینی جو ہمارے پریزنٹ مراجع ہیں, وہ واحد مرجع ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر مکان کسی آدمی کے لیے ایک ساتھ بنانا مشکل ہے اور وہ مکان کا سامان خرید کے رکھنے لگے تو اس کو ایگزمپشن ہے اس سامان پر. کیش تو وہ بھی منع کرتے ہیں, لیکن سامان, آپ نے ایک سال زمین خرید لی کسی انویسٹمنٹ پرپز سے, نہیں رہنا تھا اور ابھی رہنا تھا, لیکن کیا کریں, پوزیشن نہیں ہے, اس سال مکان بنانے کی زمین خرید, نیکسٹ ایئر آپ نے اس کا بلڈنگ کنسٹرکشن کا دوسرا میٹیریل خریدا, تیسرے سال میں جا کے آپ نے بلڈر کو پیسے دے کے مکان بنایا, تین سال میں کمپلیٹ ہوا, تو ہر سال جتنا آپ نے جمع کیا اس پہ کوئی خمس نہیں. لیکن یہ صرف امام خمینی فرماتے ہیں, ورنہ آغائے قوی اور آغائے گلپائیگانی اور آغائے سیستانی وہ سب کہتے ہیں کہ مکان ہو, کہ گاڑی ہو, کہ اور کوئی ضروری خرچہ ہو, ایک سال کے اندر اندر آپ اس کو یوز کرنے لگے تو خمس ایگزمپٹ ہے, ورنہ مکان میں بھی خمس دینا ہے, گاڑی میں بھی خمس دینا ہے, اور صرف جہیز اس سے ایگزمپٹڈ. تو امام خمینی نے ذرا گنجائش پیدا کی تھی, لیکن برادر ممتاز صاحب ان کی تقلید میں سے, تو صرف اس مسئلے کے حد تک وہ چلے گئے تھے, مسئلہ ختم ہوا تو آ گئے چلے. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ چار مسئلے آج جا کے مکمل ہوئے کہ جن چیزوں پہ خمس ایگزمپٹ ہے اس میں سے اصل چیز جہیز ہے, لیکن چونکہ یہاں لوگوں کے لیے گاڑی اور مکان بہت ضروری مسئلہ ہے, اگرچہ یہاں تھوڑا مختلف ہے, لیکن بہرحال اگر آپ لون بھی لیں, مارگیج بھی لیں, تو شروع میں تو تھوڑا آپ کو پیمنٹ کرنا ہوتا, وہ اگر ایک سال سے زیادہ جمع رہا تو اس کا بھی آپ کو خمس دے رہا. اور اس کے بعد بہت دیر ہو گئی, تقریباً دس ہو گئے ہیں, اس لیے خود میرا دل تو نہیں چاہ رہا یہاں پہ مسائل روکنے کا, اب تو بہت انٹرسٹنگ اسٹیج پہ ہم آئے تھے, لیکن بہرحال زندگی رہی تو آئندہ جمعے کو یہاں سے بات آگے بڑھے گی. آج کی حد تک مجھے جو کہنا تھا وہ مکمل ہو گئی بات, لیکن صرف ایک جملے کا مسئلہ, وہ کسی نے پوچھا ہے اس لیے کہ بعض لوگ خمس کی اہمیت کے قائل ہو جانے کے بعد بھی اور یہ ڈیٹیل سننے کے بعد بھی خمس کا حساب کتاب کرنے سے بھی گھبراتے ہیں اور خمس دینے سے بھی, یہ سمجھ کر کہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہم کیسے دیں گے. یہ کوئی پرابلم نہیں, ایک بار انسان یہ طے کر لے کہ میرے اوپر کتنا خمس واجب ہے. اگر وہ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ خمس دے سکے تو انسٹالمنٹ میں دے گا, اور اگر اس پوزیشن میں ہے کہ دے بھی سکتا لیکن دینا نہیں چاہتا, اتنی بڑی رقم ایک ساتھ نہیں دینا چاہتا, تو مشتحق یا اس کے وکیل سے کانٹیکٹ کر کے ان سے انسٹالمنٹ لگوا لے. دیکھیں دو الگ مسئلے, جو آدمی مالی اعتبار سے اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ سارا خمس ایک ساتھ دے سکے, تو اس کو کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرنا, اس کو کسی سے پرمیشن نہیں لینا, وہ خود ہی اپنی طرف سے یہ اس کو رائٹ ہے کہ وہ انسٹالمنٹ میں خمس دے گا. اور ایسے لوگ ہیں کہ خمس بنا مثلاً $5,000 اور اس پوزیشن میں ہے کہ دے سکتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ اتنی بڑی رقم دینا نہیں چاہتے, کوئی ریزن نہیں, بس یہ کہ اماؤنٹ کم نہ ہو جائے یا کوئی اور ان کو ڈر رہتا, ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ وکیل سے کانٹیکٹ کر کے انسٹالمنٹ لگوا لیں, اور عموماً لگ جاتی ہیں انسٹالمنٹ اور پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے خمس دے سکتے ہیں. تو وہ آدمی جو جینیئر ریزن رکھتا اس کے لیے تو وہ پرابلم ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پہلے آدمی یہ دیکھ لے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں, کتنے ہزار ڈالر کا گناہ گار ہوں, یہ طے کر لے کہ اتنی رقم دینا. اس کے بعد پیمنٹ کا طریقہ بہت آسان بھی ہو جاتا, اور اس کے اندر یہ جو دو باتیں میں نے بتائیں اس کے علاوہ بھی کچھ راستے ہیں آہستہ آہستہ پیمنٹ کرنے کے. یہ سب میں انشاءاللہ یاد رہا اور ٹائم رہا تو آخری لیکچرز میں بتاؤں گا. یہ اس وقت اس لیے بات آ گئی کہ تقریباً ہر تقریر میں کچھ نئے خمس واجب ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو لوگ سنتے ہیں, لوگ کہتے ہوں گے کہ کیسے سنتے ہیں تو $10,000 واجب ہو گئے, اگلا کیسے سنیں گے تو 15 ہو جائیں گے, اور تیسرا سنیں گے تو 25 ہو جائیں گے, اور 14 سننے سے پہلے تو ہم دنیا سے اٹھ جائیں گے. تو اس لیے کہ رقم بڑی ہوتی ہے تو گھبراتا ہے آدمی, نہیں طے کر لے کہ اتنا ہے. اس کے بعد پیمنٹ کا طریقہ جو ہے وہ شریعت نے بالکل ایک طرح سے ہی کہیے آپ کی آسانی کے مطابق رکھا ہے. تو یہ مسئلہ تقریباً ہر تقریر میں ریپیٹ کرنے کا ہے, اور بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے, اس لیے غالباً آپ کو اتنا ناگوار نہیں گزرا ہوگا. آج کا لیکچر مکمل ہوا, لیکن خمس ہر آدمی کو پیش آنے والا مسئلہ ہے, تو اس سے ریلیٹڈ سوال ہر ایک کے پاس ہوں گے. تو بسم اللہ, اب آپ کے سوالات کی باری. جی جی بسم اللہ. ہاں ہاں
بسم اللہ.
جی جی
آپ نے کہا کہ سامان اکٹھا کر
سکتے. جی جی
سامان میں کیا کیا چیزیں؟
سامان میں ہر وہ چیز آتی ہے کہ جو اسراف میں نہ آ جائے. اچھا یہ تو ہوا اس کا بالکل قانونی جواب یا جو مجتہد کا فتویٰ. اب اس کو ذرا اس بریکٹ کو کھولیں, وہ سامان جو اس آدمی کے خاندان میں لینا اور دینا رائج, اس کے اندر بہت بڑا حصہ ہوگا آدمی کی اپنی فیملی کا. ہو سکتا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں اس شہر کا دخل ہوتا, لیکن خصوصیت کے ساتھ آج کل کے دور میں جب بڑے بڑے شہر کاسموپولیٹین بن گئے ہیں, جہاں مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوئے, اور ویسٹ کے اندر تو اور بھی زیادہ درم برم ہوا ہے نظام, تو یہاں پہ مسئلہ چلتا کہ اس خاندان میں جتنا جہیز رائج ہے. اب میں ایک جملہ لکھتا ہوں یہاں پر, صرف اور صرف یہ آپ کی معلومات کے لیے ہیں, اس کے بعد پھر میں برادر محترم آصف صاحب کے سوال کا جواب دیتا ہوں. روایتوں میں حدیثوں میں مہر کے حوالے سے ایک لفظ بہت آتا, مثل. اب میں اس کو, یہ عربی مہر عربی کا لفظ ہے, مثل عربی کا لفظ ہے, مہر مثل. مہر مثل یہ بہت, یعنی امام کی حدیثوں میں یہ بہت آیا, کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ عربستان کی لڑکیوں کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا تھا مہر. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شادی ہوئی اور کسی وجہ سے اس میں مہر طے نہیں ہوا, کوئی اتنی ہنگامی اتنی ارجنٹ کوئی ایسے حالات میں شادی ہوئی, یا شادی ہوئی مہر طے ہوا, پرانے زمانے میں ڈاکومنٹیشن تو نہیں, اب دونوں پارٹیوں میں اختلاف ہو گیا, لڑکی والے کہہ رہے ہیں 1,00,000 مہر تھا, لڑکے والے کہہ رہے ہیں 10,000 مہر تھا, وہ ایک زیرو پہ, دو زیرو ہے نا, زیرو کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے کہ زیرو تھا کہ نہیں تھا مثلا. تو یہ تو بہت کامن جھگڑے تھے امام کے زمانے کے, یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ ہر پانچ کیسز جو امام کے سامنے آتے تھے اس میں ایک کیس مہر کا ہوتا تھا. تو امام نے اس وقت کتنی بار اس کو ریپیٹ کیا, اور تقریباً ہر امام کہ یہ محاورہ بن گیا ہے ہماری فقہ کتابوں میں مہر مثل. امام نے کہا اگر طے نہ ہو پا رہا ہو کہ اس لڑکی کا کتنا مہر ہے تو مہر مثل اس کو ملے گا. کیا ہوتا ہے مولا مہر مثل؟ کہا اس خاندان کی لڑکیوں کو جو مہر دیا جاتا خود بخود وہ اس خاندان کا مہر مان لیا جائے گا. ہاں اگر اس کے علاوہ طے ہوا ہے دونوں پارٹیز ایگری کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر جھگڑا ہو گیا تو خود بخود یہ مانا جائے گا کہ جو اس خاندان کی دیگر لڑکیاں. یہی جہیز کا مسئلہ کہ کتنا جہیز ایگزمپٹ, کہ جس خاندان کی یہ بچی اس خاندان میں عام طور پہ کتنا جہیز دیا جاتا, کیونکہ انڈیا اور پاکستان میں جہاں جہیز کا بہت رواج وہاں بھی بہرحال کراچی میں جہیز کا الگ اسٹینڈرڈ ہے اور لاہور میں الگ ہے اور لاہور کے اندر بھی ایک فیملی میں الگ ہے, تو اپنی برادری کو دیکھیں گے. اور اس سوال کا آخری جملہ یہ بنا کہ بس اگر آدمی جس فیملی کا یا جس برادری کا ہے اس کے اسٹینڈرڈ سے زیادہ اس نے جہیز دیا تو جو زیادہ والا جہیز ہوگا اس کا خمس
ایگزمپٹ نہیں.
کپڑے وغیرہ تو پرانے ہو جاتے
جی,
عموماً یہی ہوتا ہے کہ سونا وغیرہ بیٹھوں کے لیے اکٹھا کرتے
جی,
اب وہ سونا اجازت ہے کہ نہیں؟
اچھا اب یہ سوال پوچھا حفیظ صاحب نے کہ کپڑا تو خیر پرانا ہو گیا لیکن سونا, سونے کے مسئلے کو میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس مسئلے میں تھوڑی تفصیل ہے اور جو مجمع میرے سامنے ہے یہ سب لوگ یہ سمجھ کے مسئلے سن رہے ہیں کہ ابھی 10 سال تو باقی ہی ہیں ان کی بیٹیوں کی شادی کو, بلکہ شاید کچھ کی تو خود بھی شادیاں نہیں ہوئی ہوں گی ویسے جہاں تک کیسٹ جا رہا. تو سونے کا مسئلہ دو ہے, سونا اگر سونا یعنی وہ والا نہیں جو ہمیں آپ کو اس وقت بہت ستا رہا ہے, گولڈ والا سونا اسی نیت سے خریدا گیا ہے کہ اس کو ایز اے سونا بیٹی کو دیا جائے, یعنی زیور خریدے گئے مگر زیور میں مسئلہ ڈیزائن پرانے ہوتے ہیں تو جو اس کے بسکٹ وغیرہ آتے ہیں وہ خریدے گئے لیکن اس سے زیور ہی بنانا ہے وہ ایگزمپٹ. لیکن اگر سونا اس لیے خریدا گیا کہ یہ سونا رکھ لو پھر جب شادی کا وقت آئے گا اس کو بیچ کر اس سے کپڑے اور دیگر خرچے نکالے جائیں گے تو وہ سونا کیش کے معنی سمجھا جائے گا. تو وہ سونا جو واقعا زیور ہی میں استعمال ہوگا اس کے اندر وہ جہیز کا آئٹم ہے اور یقیناً خمس سے ایگزمپٹ.
اللہ
آدمی کہا ہے کہ گفٹ جو ہے وہ ایگزمپٹ ہے.
جی جی,
تو گفٹ اگر ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں یا بیوی کو کرتے ہیں
جی
وہ ایگزمپٹ ہو جائے گی.
اچھا سوال یہ پوچھا گیا گفٹ, گفٹ کا مسئلہ پچھلے لیکچر میں آیا تھا کہ گفٹ خمس سے ایگزمپٹ. اچھا اس لیے میں اس مسئلے کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پچھلی تقریر نہیں سنی کیسٹ میں یا نوٹس میں ان کو غلط فہمی نہ ہو, آغا خوئی اور آغا سیستانی کے فتوے میں گفٹ ایگزمپٹ نہیں. تو اگر آغا خوئی اور سیستانی کا مقلد ہے جس کو گفٹ مل رہا ہے تو اس کے لیے تو گفٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی کوئی ایگزمپشن نہیں ہے, نارمل جو دوسری چیزوں پہ خمس ہے اس پر بھی ہے. لیکن اگر مقلد آغا خمینی یا آغا خامنائی کا ہے, کون گفٹ دینے والا نہیں اس کی تقریر کا اس سے تعلق نہیں, گفٹ لینے والا جس کو گفٹ ملا وہ اگر آ گئے خمینی اور خامنائی کی تقلید میں, تو اب یہ سوال آصف صاحب کا شروع ہوتا کہ اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو یا بیٹوں کو یا بیوی کو یا بہنوں کو گفٹ دیا تو کیا وہ بھی خمس سے ایگزمپٹ ہو جائے گا؟ جی ہاں یقیناً ہو جائے گا, بلکہ وہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فقط اسی نیت سے گفٹ دے رہا, مثلا ہم نے ایک پلاٹ خرید لیا اور پتا ہے کہ مکان بننے میں 3 سال لگیں گے, اور ہماری بیوی یا ہماری بہن یا ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا ایسے مرجے کی تقلید میں ہے کہ جس کے نگاہ میں گفٹ پہ خمس نہیں, تو ہم نے صرف اسی نیت سے اس گفٹ اس کو کیا تاکہ خمس بچ جائے, اور ہمارا اور مثلا بیوی کا مسئلہ تو ایک ہی ہے, گھی کہاں گیا کھچڑی میں, ادھر نام رہے کہ ادھر نام رہے, تو یعنی بہرحال شوہر بیوی میں تو نام اگر شوہر کا بھی ہو تب بھی چلتی تو بیوی ہی کی ہے نا. تو خلاصہ یہ ہے کہ خاص اس نیت سے ہم نے نام کیا کہ ایگزمپٹ ہو جائے, ایگزمپٹ ہو جائے گا بالکل. اور یہاں پر آپ کو ٹاپک سے ہٹانا تو نہیں چاہتا ہوں لیکن بات آ گئی تو یہ عرض کر دوں کہ بیٹیاں اور بہنیں اور بیٹے ان کا گفٹ اسلام میں زیادہ اہم ہوتا ہے. اہم ان معنوں میں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو گفٹ کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بعد میں آپ یہ گفٹ اس سے لے سکتے ہیں؟ سوال ہے کہ گفٹ دینے کے بعد کیا اب بس آپ آپ کے اختیار سے نکل گئے. گھر کے معاشرتی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے, لیکن جب آپ نے گفٹ دے دیا تو ہر وقت آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنا گفٹ واپس لا سکتے ہیں جب تک کہ وہ گفٹ یوز نہ ہو. یوز نہیں کا مقصد یہ کہ اگر وہ ختم کر چکا تو آپ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز نہیں ہے تو لاؤ اس کا الٹرنیٹ یا ریپلیسمنٹ لا کے دو. نہیں, جو استعمال ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے, جو استعمال نہیں ہوا ایز اٹ از رکھا, آپ واپس مانگ سکتے ہیں. لیکن اپنے بلڈ ریلیٹیوز کو جب گفٹ دیا جائے وہ اگر ایک بار آپ نے دے دیا تو اس کے بعد اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. بیوی چونکہ بلڈ ریلیٹیو میں نہیں آتی, عام طور پہ نہیں آتی, اس لیے بیوی کا گفٹ بھی لیا جا سکتا. میں نے ابھی کہا نا کہ عام طور پہ نہیں آتی, تو خاص طور پر کب آ جاتی ہے؟ اگر انسان اپنی فرسٹ کزن سے شادی کرے اور پھر اس کو گفٹ دے گا تو بیوی کی وجہ سے تو لے سکتا ہے, لیکن چونکہ فرسٹ کزن ہے اس لیے نہیں لے سکتا. تو یہ والے گفٹ جو بیٹیوں کو یا بیٹوں کو یا بیوی کو دیے جاتے ہیں بالکل صحیح بھی ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خمس سے بھی ایکسمٹ ہے. اور تیسری بات, ہاں اصل جو بات تھی جو میں نے کہا تھا کہ ان کا گفٹ اور زیادہ اہم, وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو گفٹ دیں تو اس میں کنڈیشن یہ بھی کہ گفٹ میں بھی اسراف نہ ہونے پائے. جہیز میں آیا تھا نا, گفٹ میں بھی یہ کہ گفٹ بھی آپ کسی کو اتنا بڑا نہیں دے سکتے ہیں جو آپ کی حیثیت سے زیادہ ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گفٹ میں اسراف کا کیا مقصد؟ تو گفٹ میں اسراف کا مقصد یہ کہ جس آدمی کو آپ گفٹ دینے جا رہے ہیں دیکھا جائے گا آپ کا اس کا ریلیشن کیا, اس ریلیشن کی وجہ سے آپ کتنے تک کا گفٹ دے سکتے ہیں. تو بیٹی بیٹے اور بیوی سے وہ ریلیشن ہے کہ آدمی اپنی ساری جائیداد ان کو دے سکتا. تو ان کو تو اگر آدمی گفٹ دے رہا, جیسے آپ عام کسی آدمی کو, کسی مومن کو کسی سے دوستی اور تعلقات, آپ نے کہا میں اپنا مکان اس کو گفٹ کیے دے رہا ہوں, جائز ہی نہیں. اس طرح سے خالی دوستی دعا سلام کی وجہ سے مکان تو کوئی کسی کو نہیں دیتا, لیکن بیوی کو دیا جاتا ہے, بیٹیوں کو دیا جاتا. تو بیوی اور بیٹی کا گفٹ خمس سے ایگزمٹ بھی ہے اگر وہ آغائے خمینی یا خامنائی کی تقلید میں. اور زیادہ بڑی سہولت اس میں یہ کہ ان کو آپ کتنا ہی بڑا گفٹ کیوں نہ دے دیں وہ ہمیشہ خمس سے ایگزمٹ. اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنے فرسٹ کزن کو کوئی گفٹ دے رہے تو فرسٹ کزن سے اتنا قریبی رشتہ عام طور پہ نہیں سمجھا جاتا کہ آپ نے اس کو گاڑی دے دی, آپ نے اس کو مکان دے دیا, آپ نے اس کو پلاٹ دے دیا. اگر کہ پچھلی دفعہ کے بعد تو لوگوں نے کہا تھا کہ جو آپ کو لے جاتے ہیں اور زمین دکھا کے کہتے ہیں یہ خرید لیجئے, تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ خرید کے دے دیں. لیکن یہی ہے نا کہ آج کا مسئلہ سننے کے بعد کہیں گے مولانا آپ تو نہیں دے سکتے, ہم چاہے ویسے اسراف سے بچے کہ نہ بچے آپ کے کیس میں تو ضرور بچیں گے ہم. اچھا, تو بیوی اور بیٹی کو گفٹ دینے سے خمس ایگزمٹ ہو جائے گا, بس شرط یہ ہے کہ ان کی تقلید ایسے مر جائے گی. اچھا, اب آپ کے سوال.
جی, وہ آپ نے فرمایا کہ جو خمس جو واجب ہوتا ہے وہ حرام ایکسپینسز پر جو سالگرہ ہے,
جی جی,
اس میں آپ نے کچھ ایگزامپل دے دیے جیسے میوزیکل انسٹرومینٹ, شیونگ ایکسپینسز. آپ نے فرمایا تھا کہ بے حجازی کی حالت میں اگر کوئی عورت کوئی خرچہ کرے,
جی جی, اس پر تو نہیں, بے حجابی کی حالت میں نہیں, بے حجابی کے لیے خرچہ کرے کہ وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی, بیوٹی پارلر کی فیس کتنی ہوتی ہوگی یہ بھی نہیں پتا آپ کو, جو $100 پھر بھی کم ہے, اس لیے کہ اچھا یہ عام عورتوں کی بات ہوگی, دلہن ولہن کا تو زیادہ خرچہ ہوگا, پاکستان میں 20,000 اور 25,000 نہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ اب اگر وہ جا رہی ہے بے حجاب اور چونکہ اس کو بے حجاب جانا ہے اس لیے وہ اتنا خرچہ کر رہی ہے, یعنی اگر اس کو بے حجاب نہ جانا ہوتا تو وہ اتنا بیوٹی پارلر نہیں جاتی, ویسے گھر کے اندر تھوڑی لپسٹک وپسٹک لگائی اور نکل گئی. تو بے حجابی کی نیت سے اگر وہ بیوٹی پارلر میں تیار ہو رہی ہے تو وہ جو اس نے خرچہ کیا اس کو خمس دینا, جو بے حجابی کی نیت سے, یا کوئی کپڑا اس نے اس لیے مہنگا خریدا کہ چونکہ میں بے حجاب جا رہی ہوں اس لیے یہ کپڑا ضروری ہے میرے لیے, حجاب کے اندر جاتی تو عام میں ڈریس میں چلی جاتی. یہ بہت مشکل ہے کیس, بہت مشکل ہے, لیکن بہرحال ایک کیس ہے اپنی جگہ پہ, خصوصاً اس میں بیوٹی پارلر کا اکثر مراجع رکھتی.
فمس کا آپ نے بتایا تھا کہ یہ انسٹالمنٹ ہے پچھلے فمس کی, تو اس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ آپ مطلب خود انسٹالمنٹ نکال لیں گے, اس کے لیے وکیل جی سے ضروری ہے کہ وکیل کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, آپ خود اپنے طور پہ اندازہ لگا کے؟
نہیں, اس میں دو چیزیں ہیں, جہاں تک اس بات کا کیلکولیشن کرنا ہے کہ مجھ پر کتنا خمس واجب ہے زندگی کا, وہ خود سے نہیں کر سکتے, اس میں وکیل ضروری. اس کے بعد ایک اماؤنٹ سامنے آ گیا کہ $10,000, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی پوزیشن نہیں ہے $10,000 کا خمس دینے کی, آپ اس پوزیشن میں نہیں, تو پھر آپ $500 $400 اپنی حساب سے بغیر وکیل کے پاس جائے خود سے دے سکتے ہیں. اور اگر $10,000 ہیں آپ کے پاس لیکن آپ اتنی بڑی رقم دینا نہیں چاہتے تو وکیل کے پاس جانا ہوگا. لیکن کیلکولیشن کے لیے کہ پتہ نہیں ساری زندگی مجھ پر کتنا خمس واجب ہوا, وہ تو بہرحال اکیلے کبھی نہیں ہو سکتی, اس کے لیے ایک طرف وکیل کو ہونا ضروری ہے. کمپرومائز اسی کا نام ہے کہ ایک طرف آپ ہوں گے ایک طرف وکیل ہوگا. لیکن جو آدمی باقاعدگی سے شروع سے خمس دیتا آ رہا یا جب سے اس نے دینا شروع کیا اس سے پہلے کا حساب صاف کرا لیا تھا, اس کے بارے میں ایک اصول ہے اور یہ اصول نماز میں بھی روزے میں بھی ہر عبادت میں کام آتا ہے. وہ یاد رکھیے کہ مسائل سننے والوں کو یہ اصول بہت کام. عربی میں قاعدہ جو ہے وہ مختلف فارمولے یا لو, قاعدہ فراغ لو. فراغ معنی کمپلیٹ, کوئی کام کمپلیٹ کرنا. ایک اصول ہے شریعت کا اور بہت یعنی معتبر حدیث سے ثابت ہے, اس لیے وضو سے شروع ہوتا ہے اور موت تک چلتا ہے. قاعدہ فراغ, کوئی بھی عبادت کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر یہ شک ہو کہ اس کو میں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا, اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی, اس میں کوئی خامی تو نہیں رہ گئی, تو امام کی حدیث سے ایک لا ہے کہ کمپلیٹ ہو گئی عبادت, اب سمجھ لو کہ میں نے اس کو صحیح کیا. کیا مطلب اس کا؟ ویسے مطلب تو اس کے بہت سارے ہیں, لیکن جب بھی آپ مسائل پڑھنا شروع کریں گے یا مسائل سننا شروع کریں گے, ہر تقریر میں دو چار مسئلے آپ کو ایسے لگیں گے ارے یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھے, تو ہم نے آج تک جو وضو کیا پتہ نہیں اس میں اس کا خیال کرتے تھے کہ نہیں کرتے, آج تک جو ہم نے نماز پڑھی پتہ نہیں اس میں اس کا خیال کرتے تھے کہ نہیں کرتے. جب بھی کوئی نیا مسئلہ سنیں گے فوراً یہ شک آ جائے گا, اور شک اس لیے بھی آئے گا کہ مثلا آپ نے ایک مسئلہ سن لیا کہ نماز میں واجب ہے, نماز میں واجب ہے قیام متصل برکو, اور بہت اہم واجب ہے کہ اگر کسی سے بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو اس کی نمازیں غلط, نا علمی میں بھی چھوٹ جائے تو نمازیں غلط. تو آپ نے کہا کہ جس کا میں نے آج تک نام ہی نہیں سنا تھا تو وہ میں نے کیا کب ہوگا, یقیناً مجھ سے چھوٹ جاتا ہوگا, اور یہ ہر مسئلے میں ہوگا. میں تو اس کو بھگت چکا ہوں خود ان معنوں میں کہ جب میں نے مسائل بیان کرنا شروع کیے تھے تو ہر تقریر میں کچھ مسئلے آتے تھے, لوگوں کو نہیں لگتے, پتا چلا نمازیں غلط, نمازیں ریپیٹ کر دی کتنی دو سال کی, پھر اگلی تقریر میں پھر کوئی نیا مسئلہ نکلا, پتا چلا جو ابھی نماز ریپیٹ کر کے بیٹھے اس کے بارے میں بھی شک ہو گیا, پھر وہ نماز ریپیٹ کر دی, پھر اس کے بعد دو مہینے کے بعد ایک نئی تقریر میں. تو اس وقت واقعی ایک مسئلہ بنا تھا, کچھ ایسے لوگ ٹکرائے تھے مجھے, تو آپ کو ایک چیز آج تک نہیں پتا تھی, آپ نے ایک مسئلہ آج تک نہیں سنا تھا. جب نہ پتا تھا نہ سنا تھا تو 99% یہ اطمینان سے آئے کہ آپ اس کے عمل بھی نہیں کرتے ہوں گے. نہیں, عمل وضو جو کر چکے ہیں اس کے جتنے بھی نئے مسئلے آ رہے ہیں 100% شیور ہو جائے کہ غلطی کی ہے تو ریپیٹ کرنا. لیکن اگر خالی اس لیے شک ہو رہا کہ جی ہم نے فلا چیز تو آج تک سنی نہیں تھی تو یقیناً ہم اس کو چھوڑ دیتے ہوں گے, یہ نہیں چلے گا. یہ والا خود ہی گیس کرنا یا ایزیوم کرنا کہ جو چیز ہم نے آج تک نہیں سنی تھی, جو آج تک ہمیں نہیں پتا تھی, تو اس کو ہم یقیناً چھوڑتے ہوں گے, یہ غلط اصول ہے. جیسے قیام متصل با رکوع, 99% لوگ جنہوں نے یہ لفظ نہیں سنا وہ بھی کرتے ضرور ہیں قیامت تفصیل پر, انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ کر رہے ہیں لیکن ہو رہا. تو ہر عبادت میں وضو غسل نماز انکلوڈنگ خمس انکلوڈنگ حج, جب عمل کرنے کے بعد کوئی مسئلہ آپ کو پتا چلے اور آپ کے دل میں شک ہو جائے کہ مجھے جب پتا ہی نہیں تھا تو پتا نہیں اس سے پہلے میں نے صحیح کیا کہ غلط کیا, یہی سمجھے کہ صحیح کیا. خمس اب آپ دے چکے ہیں سارا باقاعدگی سے دیتے آ رہے ہیں, اب شک ہو رہا کہ فلاں فلاں چیز پتہ نہیں تھی, پتہ نہیں اس سے پہلے جو حساب میں نے کیا تھا اس میں اس کا خیال رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا. اگر خمس دیا ہوا ہے کسی سال یہی سمجھے کہ صحیح دیا ہوا, ہاں جس نے آج تک خمس نہیں دیا اس کا تو مسئلہ الگ ہوگا. تو ہر عبادت کی طرح خمس میں بھی قاعدہ فراغ ہے کہ جو دے چکے ہیں اس کو صحیح سمجھے, ہاں 100% یقین ہو جائے کہ غلطی کی ہے وہ ایک الگ بات, لیکن جہاں پہ خالی آدمی کو شک ہوتا ہے تو شک میں عمل کمپلیٹ ہونے کے بعد والے شک پہ توجہ
نہیں دے. مڈل مین کا جو آپ اگر کسی نے ہمیں خمس دیا اور ہم اس کو پہنچا دیں تو اگر اس مسجد تک پہنچانے میں غلطی ہو جائے,
جی جی,
یعنی کہ وہ آدمی شرح کو نہیں پورا کرتا ہے,
جی,
تو ذمہ داری اس مڈل مین کی ہوگی یا اس آدمی کی جس نے خمس نکالا ہے؟
اچھا,
ہاں سوال یہ ہے کہ اگر مڈل مین نے غلطی کر دی تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اصل میں ذمہ داری مڈل مین کی, اصل میں, کیونکہ مڈل مین وہ آدمی ہے جس کو شریعت نے اس قسم کی کوئی اتھارٹی نہیں دی ہے جیسے مرجع کی غلطی ہو جائے، مرجع کے وکیل کی غلطی ہو جائے تو اس کو شریعت نے ایک اتھارٹی دی تھی، اس کی غلطیاں کچھ شریعت معاف بھی کرے گی. اس کو ایک ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، اس نے خود سے ایک ذمہ داری اپنے کندھے پہ لی. اس حوالے سے جتنی بھی غلطیاں ہیں اس کا ذمہ دار یہ. لیکن جو پہلا آدمی جس نے اس کو دیا، اگر اسے یہ پتا چلے کہ مڈل مین خمس دوبارہ دینے کو تیار نہیں ہے، یعنی غلطی مڈل مین کی ہے تو اس کو یہ پیسے اپنی جیب سے دینا چاہیے مڈل مین کو. لیکن اگر ہم کو پتا چلا کہ مڈل مین جو ہے وہ جتنا بھی اچھا آدمی ہو لیکن یہ سہم سازاد دوبارہ نہیں دے رہا، تو پھر ہم کو دینا پڑے گا. اگرچہ ہمیں یہ اختیار بھی ہے کہ ابھی تو دے دو تاکہ گناہ معاف ہو، دوبارہ پھر کسی طرح بھی مڈل مین سے ہم لے سکتے ہیں، یعنی ذمہ دار ہر صورت میں مڈل مین. وہ نہیں دیتا ہے تو ہمیں دینا پڑے گا، اور پھر ہم مڈل مین سے اس کا تقاضا کر سکتے ہیں کہ تم نے ہمارے پیسے میں غلطی کی ہے اس لیے ہم تم سے مانگ رہے ہیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر مڈل مین ضد پہ آ گیا کہ میں نہیں دوں گا، تو اگرچہ پہلا آدمی اتنا ذمہ دار نہیں ہے لیکن خمس اس کو دینا پڑے گا کیونکہ غریب کا حق نہیں.
مولا صاحب میرا سوال بھی قاعدہ شراب سے تعلق رکھتا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ نماز وغیرہ میں سب سے زیادہ اس کے اوپر
جی
اس کا تعلق بنتا ہے، خاص طور پہ نماز جماعت میں اگر ایسی کوئی آپ کی گواہی ہو جائے کہ ٹھیک ہے پتہ چلے کہ آپ کی نماز غلط تھی، تب تو نماز کو سہرانا جو ہے.
نماز جماعت کے اندر ایسی غلطی سے کیا مطلب ہے آپ کی؟
مطلب میں اپنا واقعہ ایک بتانا چاہوں گا کہ نماز جماعت چل رہی ہے اور امام صاحب نے جو ہے چار کے بجائے پانچ رکعت پڑھی،
جی جی،
اور بعد میں وضاحت ہوئی سب نے کہا کہ ایسا ہوا ہے کہ پانچ رکعت پڑھی، ٹھیک ہے نماز دوبارہ جو
جی
یہ قادر شراف کے.
اچھا اس کے اندر ایک سوال، میں سوال اس لیے دوہرا دیتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں آسانی ہو. فرماتے ہیں کہ کیا نماز جماعت کے بھی یہ قاعدہ فراق چلے گا، اور میں نے اسی لیے ان سے کہا کہ ذرا اس کی وضاحت کریں، تو انہوں نے ایک مثال دی کہ اگر کسی جگہ امام نے چار کے بدلے پانچ رکعت نماز پڑھا دی، اور بعد میں جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو سب کو نماز دوبارہ پڑھنا ہے. تو دیکھیے اس کے اندر نماز جماعت ایگزمپٹڈ نہیں ہے، وہ بھی قاعدہ فراق میں شامل ہے. نماز جماعت پڑھنے کے بعد اگر آپ کو شک ہو کہ غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو یہ سمجھیں گے نہیں ہوئی. لیکن ایک جملہ میں نے کہا تھا اور بہت تیزی سے کہا تھا، میں نے سمجھایا بھی نہیں تھا اس لیے کہ وقت بہت کم تھا، اور بہرحال میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک جمعرات کو نو ہوں تو دوسرے جمعرات کو صرف دو رہ جائیں، تو ٹائم میں مکمل بھی کرنا ہے، ورنہ وہ جملہ بھی سمجھانا چاہیے تھا کہ قاعدہ فراق کا مطلب ہے کہ عمل کے بعد شک ہوا کہ میرا عمل صحیح ہے کہ غلط تو صحیح مانیں گے، لیکن اگر 100% یقین ہے کہ غلط ہوا تو پھر کوئی قاعدہ فراق وراق نہیں چلے گا. کہ جو کیس آپ نے بتایا، اس کیس کے اندر جب سب کو پتا تھا کہ نمازیں پانچ رکعت ہوئی ہے، یہ یقین والی کیفیت تھی، اس لیے قاعدہ فراق وہاں پہ نہیں چلا. وضو میں ہم نے کوئی غلطی کی اور پانچ سال بعد ہمیں پتا چلا کہ آج تک ہم غلط کر رہے تھے لیکن یقین تھا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، تو قاعدہ فراق نہیں چلے گا. اور نماز جماعت کے حوالے سے ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ نماز جماعت میں ایک قاعدہ فراق تو چلے گا کہ اگر نماز کے بعد شک ہوا کہ صحیح تھی کہ غلط صحیح ہے، بلکہ نماز جماعت میں تو ایک آسانی یہ بھی کہ نماز جماعت میں اگر جماعت میں کچھ غلطیاں بھی ہو گئیں تو کئی غلطیاں ایسی ہیں، سب تو نہیں لیکن کئی ایسی ہیں کہ ان غلطیوں کی وجہ سے نماز غلط نہیں ہوئی، جماعت غلط ہو گئی، یعنی آپ کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا لیکن آپ کی اپنی نماز جو ہے وہ آپ کو دوبارہ نہیں پڑھنا. اس کی بہت مثالیں ہیں کہ مثلا پیش نماز سے جلدی جلدی آپ نے رکوع اور سجود کیے، تو 99% جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ان کی نماز غلط نہیں ہوتی، ان کی جماعت غلط ہو جاتی ہے. البتہ اگر برابر برابر دو آدمی غلطی کریں تو دونوں کی جماعت غلط ہو گئی، دونوں فرادہ ہو گئے، جب دونوں فرادہ ہو گئے تو ان کے بعد والوں کے لیے بھی سب کی جماعت غلط ہوتی چلی گئی، لیکن یہ تو نماز جماعت کی بحث چھڑ گئی جو آج مناسب نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ نماز جماعت میں قاعدہ فراق تو چلتا ہی چلتا ہے، اس سے بھی زیادہ لینینسی ہے کہ 100% غلطیاں بھی اس میں معاف ہیں، صرف اتنا ہے بہت ساری غلطیاں 100% بھی معاف ہیں، صرف اتنا ہے کہ آپ کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اب جیسے میں ایک مثال دے دوں کہ امام جماعت کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، آپ نے کسی پیش نماز کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی، اب آپ کو پتا چلا عادل کسے کہتے ہیں، اب پتا چلا، آپ تو پہلے سمجھ رہے تھے کہ بس جو ٹھیک ٹھاک لگے آدمی، اب پتا چلا جی نہیں کوئی گناہ زندگی میں نہ کرتا ہوں، نہ چھوٹا نہ بڑا، یہ ہے امام جماعت کی شرط. جو لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس میں اور امام معصوم میں کیا فرق رہا، لیکن یہ شرط. تو آپ نے کہا اوہو 10 سال میں نے نماز ان کے پیچھے پڑھی، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، پتہ نہیں نمازیں صحیح ہے کہ غلط، قاعدہ فراغ چلے گا اور سب صحیح. لیکن ہاں آئندہ اگر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنے جائیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کرائیٹیریا ہے کہ نہیں. اسی طرح سے نماز جماعت کے اندر الحمد اور سورہ آپ پیش نماز کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. فرض کیجئے کسی کو مسئلہ نہیں پتا، اب اسے شک ہو رہا ہے کہ ارے 10 سال میں نے نماز پڑھی، پتہ نہیں الحمد پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا. قاعدہ فراغ یہی سمجھے کہ نہیں پڑھتا تھا، نمازیں صحیح. بلکہ یہاں تو اس میں بھی معاف ہے کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ میں الحمد پڑھتا تھا لیکن مسئلہ نہیں معلوم تھا، شریعت نے کہا نماز جماعت میں یہ معاف ہے. اور اس کے ساتھ غالباً آج کا وقت پورا ہو گیا ہے، جس طرح افراد کا کوٹا ہے اس طرح وقت کا بھی ایک کوٹا ہوتا ہے. افراد کا کوٹا تو میں نے ایگزمپٹ کر دیا آپ حضرات کو خمس کی حد تک، ٹائم کا کوٹا اپنی جگہ ہے. پروردگارہ ہم کو اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگارہ اس کے باوجود ہم سے غلطیاں ہو جائیں تو ہم آل محمد کے ماننے والے اور حسین کے عزادار ہیں، ہمارے ان گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما. پروردگارہ اس وقت کے مشکل ترین حالات میں دنیا میں جہاں جہاں مسلمان و شیعان حیدر کرار ہیں ان کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما، اور پروردگارہ ان تمام مصائب و مظالم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.